الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود به محمد وآل محمد پوری دنیا کی خبروں میں سب سے زیادہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے معاملہ وہ پاکستان میں جاری حملہ ہے کہ جو سوات اور ناردرن ایریاز کے کچھ حصوں کے اندر انجام پا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر وہ جو لوگوں کی نقل مکانی ہو رہی ہے اس کا سب سے پہلے تو یہ کہ جو کچھ گورنمنٹ نے انجام دیا انہوں نے ایک مرحلے تک پہنچایا اس کیس کو اور اس کیس کو ایک مرحلے تک پہنچانے کے بعد فل فلیش ملٹری آپریشن شروع کر دیا. آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ جملہ کہنا بہت اچھا نہیں لگتا مجھے کہ ہم نے پہلے یہ بات کہی تھی, کیونکہ ہر سیاست میں بولنے والا یہ کام کرتا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. صحیح ہے, تو ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ 15 دن پہلے جب ہم نے تقریباً یہ پروگرام کیا تھا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امریکہ پیٹرن کریٹ کرتا ہے, ایک پیٹرن بناتے ہیں, اس پیٹرن کو جگہ جگہ فالو کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ پیٹرن کہیں پر کامیاب ہو جاتے ہیں. انہوں نے افغانستان میں ایک پیٹرن بنایا طالبان کا. طالبان کا پیٹرن یہ کہہ رہا تھا کہ افغانستان وہ علاقہ تھا جہاں پر اسلام کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. انہوں نے اس ڈیمانڈ کو بسٹ کیا, اتنا پھیلایا کہ پوری قوم کو اس میں ملوث کیا. ملوث کرنے کے بعد اس ڈیمانڈ کو آرٹیفیشیل طریقے سے پورا کیا. ڈیمانڈ تھی اسلام کی, لیکن اسلام کے نام پہ ڈیمانڈ کو انہوں نے بنایا طالبان, اور طالبان کی حکومت قائم کر کے اس ڈیمانڈ کو کہا کہ دیکھو تم نے جو اسلام چاہا تھا وہ یہ اسلام تھا. اس کے بعد جب انہوں نے ہاتھ پاؤں کاٹنا شروع کیے, اپنی احمقانہ کام کرنا شروع کیے, اس کے بعد پوری دنیا کی رائے طالبان کے نام پر اسلام سے بری کروائی. اس کے بعد جب وہ بدنام ہو گئے, بدنام ترین ہو گئے پوری دنیا کے اوپر, ان کو سب سے زیادہ بدنام کہا جانے لگا. اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ صرف 2 ملک اس کو سپورٹ کر رہے تھے, ایک پاکستان اور ایک سعودی عرب. اس کے بعد امریکہ داخل ہوا جو اسی کو بڑھانے والوں میں سے تھا. اب تو ہمارا ملک کا صدر بھی کہہ چکا ہے, آپ نے دیکھ ہی لیا. بوائے انہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا, کسی نے طالبان کے اوپر آنسو نہیں بہائے. اس کی وجہ یہ کہ سب پہلے اس سے خائف ہوئے بیٹھے تھے. نتیجہ کار یہ ہوا کہ اب اگر افغانستان کے اندر کوئی کہے کہ ہم اسلامی حکومت بنائیں گے تو میرے خیال میں افغانیوں کی بہت بڑی تعداد کان پکڑ لے گی, کیونکہ ہمیں اسلامی حکومت نہیں چاہیے. ہم ایک تجربہ دیکھ چکے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مینٹیلٹی افغانیوں کی اور ہماری سوات کے ایریا کی تقریباً ایک ہی جیسی ہے. قومیت بھی کافی حد تک ایک جیسی ہے, مختلف بھی ہیں. افغانستان میں صرف پختون نہیں ہیں, اور بھی قومیتیں ہیں, ہزارہ بھی ہیں, تاجک بھی ہیں, اور قومیتیں بھی ہیں. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے, یہاں پر بھی قومیتیں اور بھی ہیں, لیکن مینٹیلٹی تقریباً ایک جیسی ہے. اسی طرح اسلام کے نام پر ڈیمانڈ تھی. صوفی محمد تقریباً 10 سال سے کارروائی کر رہے تھے, تو انہوں نے اس ڈیمانڈ کو بڑھایا اور بڑھانے کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچا دیا کہ ایک طرح کی شریعت نافذ ہو گئی. تو جو افغانستان میں 5 سال ہوا 96 سے 2001 تک, وہ انہوں نے یہاں پر چند مہینے کروایا, پھر ویڈیوز وغیرہ ریلیز کروائیں, جس کے نتیجے میں پورے پاکستان میں ان سے نفرت پھیلی, پورے پاکستان میں پریشر پھیلا کہ بھئی یہ تو پورے ملک کے اوپر قبضہ کرنے والے ہیں, اب ان کے اوپر حملہ ہونا ضروری ہے. اس موقع پر پھر پاکستانی آرمی کو ٹاسک دی کہ اب آپ اس کے اوپر حملہ کریں. اچھا, پاکستانی آرمی بھی خاموش بیٹھی رہی, دیکھتی رہی کہ لوگ وہاں پہ بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ان کا یوں لگتا ہے کہ وہ یہ انتظار میں تھے کہ پہلے پبلک اوپینین اتنی بن جائے کہ جب ہم حملہ کریں تو کوئی مشکل پیش نہ آئے, پھر ہم ماریں گے تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اچھا, اب میں چاہوں گا تھوڑی سی مشابہتیں ہم اور آپ دیکھتے چلیں, اس سے بعض اوقات کاموں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. پرویز مشرف نے لال مسجد کے اوپر آپریشن کیا, کتنے لوگ مرے ہوں گے اس کے اندر؟ فرض کر لیتے ہیں یوں ہی رف فگر لیتے ہیں, 700 آدمی مرے ہوں گے اس آپریشن میں. کتنے مریں گے یا کتنے مر چکے ہوں گے, کوئی شمار نہیں ہے ابھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ سوات کے اندر 5000 ملیٹنٹس ہیں, 5000 ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس وقت جڑ سے جڑ اکھیڑ دیں گے, ان کی جڑیں اکھیڑ دیں گے, ہم کچھ چھوڑیں گے نہیں یہاں پر. اس کا مطلب ہے کہ بڑے پیمانے پر قتل ہوں گے یہاں پر. اچھا, دونوں آپریشن ایک ہی تقریباً گروہ کے سامنے ہوئے ہیں، ایک ہی گروہ کے مقابلے میں ہوئے ہیں، لیکن جو پرویز مشرف کو بدنامی ملی ہے اس میں بہت بڑا عنصر لال مسجد کے آپریشن کا ہے. کیانی کے آپریشن کی خوبی دیکھی آپ نے، کیانی نے آپریشن کیا ہے، سامنے والوں کو میدان جنگ میں پہنچایا ہے. پہلے لال مسجد والے معاملے میں لال مسجد کے اندر جو لوگ تھے وہ مظلوم تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ فوج نہیں تھی. اب یہاں فوج ہے پوری، اس نے پہلے پوری فوج بنوا لی ہے، یہاں پر فوج ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ملٹری آپریشن کیا ہے. یعنی وہ بالکل یہ کہہ رہے ہیں جیسے ایک فوج دوسری فوج کے خلاف کارروائی کرتی ہے، اور وہاں سے جو پبلک موو کر رہی ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ چیز بن رہی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ایک معاملے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے، پبلک اوپینین. اب جو معاملہ خراب ہوگا وہ دو جگہ پر ہوگا. نمبر ایک، اگر آپریشن لمبا ہو گیا تب کیا ہوگا؟ نمبر دو، جو لوگ پھیل رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ 834,000 اقوام متحدہ کی رجسٹریشن ہے، اور ظاہر ہے ہر آدمی افغانستان وہاں سے نکلنے والا اقوام متحدہ کے کیمپ میں آ کر رجسٹریشن نہیں کر رہا ہے. بہت سارے لوگ اپنے شہروں کو جا رہے ہیں، دوسرے شہروں کو جا رہے ہیں، رشتے داروں کے پاس جا رہے ہیں. تخمینہ یہ ہے کہ 1,500,000 لوگ ڈسپلیس ہوئے ہوں گے. 1,500,000 لوگ، 1,500,000 چلیے ہم بہت لمبی فگر بھی کہیں تو 13,00,000 سے 14,00,000 میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. اچھا، اب ہوا کیا ہے؟ ایک خطرناک پہلو گورنمنٹ کے لیے یہ کہ آپریشن لمبا ہوگا، جو پبلک اوپینین گورنمنٹ کے ساتھ تھی وہ گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ این جی اوز خود بیچ میں آئیں گے، جو ابھی کافی حد تک خاموشی سے کام کر رہے ہیں، یہ اچانک چیخیں گے. جب یہ چیخیں گے تو گورنمنٹ کے خلاف ایک رش بنے گا. دوسرا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ جو 14,00,000 باہر آئے ہیں، صحیح ہے کہ یہ طالبان نہیں ہیں، لیکن مینٹیلٹی کون سی ہے؟ مینٹیلٹی وہی طالبان ہے. اچھا، 14,00,000 یقیناً طالبان میں حامی نہیں ہوں گے، لیکن اکثریت کیسی ہے؟ اکثریت بالکل اسی مینٹیلٹی کی ہے. اب مجھے ایک اور مشکل نظر آ رہی ہے، جو فرقہ واریت کا ٹائم بم ایک علاقے میں رکا ہوا تھا، اب وہ پورے پاکستان میں پھیل گیا ہے. ان میں سے ہر آدمی مسلح ہے، ان میں سے ہر آدمی مسلح ہے. یعنی پریکٹیکلی شاید اس کی جیب میں اسلحہ نہ ہو، لیکن زندگی بھر اس نے اسلحہ رکھا ہے. کسی بھی علاقے میں پہنچے گا، جہاں سیٹل ہوگا پہلا کام یہ کرے گا کہ ایک اسلحہ لے گا. اگر ابھی اس کے جیب میں اسلحہ نہیں بھی ہوا تو میرا اپنے خیال ہے پاکستان نے جس طرح افغانستان کی جنگ میں ایک حماقت کی تھی، جب آپ ملک کے کنارے پہ ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا اسلحہ اس جنگ میں استعمال ہو رہا ہے وہی سارا اسلحہ آپ کے شہر میں بھی استعمال ہوگا. ہمارے ساتھ یہی ہوا، ہم نے افغانستان وار میں جتنا اسلحہ استعمال کیا وہ بعد میں شہروں میں استعمال ہوا ہے، جس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے 1987 میں کراچی کے اندر راکٹ لانچرز استعمال ہو رہے تھے، 87 میں راکٹ لانچرز استعمال ہو رہے تھے، اور تو تصور بھی نہیں تھا دوسرے کہ دوسرے شہروں کے اندر کہ بھائی شہر کے اندر راکٹ لانچر استعمال ہو رہا ہوگا. اب پھر ایک جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے نتیجے میں 1,500,000 لوگ نکلے ہوئے ہیں. یہ افغانی نہیں ہیں جن کو آپ پکڑ سکیں کہ یہ غیر ملکی ہیں، یہ ملکی ہیں، یہ پاکستان کے باشندے ہیں. اس کا مطلب یہ آپ ان کے اوپر یہ پابندی بھی نہیں لگا سکتے کہ آپ اس جگہ جائیں اس جگہ نہ جائیں، آپ ان کو کیمپس کے اندر محسوس نہیں کر سکتے، آپ ان کی مہاجر کیمپ بنا کر کہیں آبادی بھی نہیں بنا سکتے، یہ آپ کے شہروں کے اندر رہیں گے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. مجھے جو لمبی مدت میں مصیبت نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ایک تو یہ آپریشن جلدی ختم نہیں ہوگا، آپریشن میں دیر لگے گی، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو مینٹیلٹی وہاں پر جمع ہوئی ہوئی تھی وہ مینٹیلٹی سرایت کرے گی. اب وہ سرایت کر کے کہاں کہاں تک جائے گی؟ ممکن ہے کوئی یہ سمجھے کہ بھائی وہ سوات سے نکلے پشاور تک آئیں گے. جب وہ ڈیرے اسماعیل خان نہیں آئے تھے تب جو مصیبت ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اب جب وہ پھیلیں گے تب کیا ہوگا؟ اور یہ مت سوچے گا کہ وہ لوگ وہیں تک رکیں گے. سادہ سی بات ہے، جب افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی تو افغان مہاجرین کراچی کے اندر لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے. تورخم سے نکل کر آیا یا چمن سے نکل کر آیا یہاں تک پہنچتا تھا، اب یہ ملک کے اپنے باشندے ہیں، ہر جگہ پہنچیں گے. تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اگلے چند مہینوں کے اندر ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اگلے چند مہینوں کے اندر اس کے نتائج ظاہر ہوں گے، اور اس کے بعد پھر وہی جو ہوتا ہے معمولاً اس کا وہ غصہ اتاریں گے، اس کے ساتھ جو ان کی مینٹیلٹی ہے وہ مینٹیلٹی ظاہر ہوگی، اور پاکستان کے لیے کوئی اچھا ثمر حاصل نہیں ہو پائے گا. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ سیناریو اور بھی دیکھنے پڑیں گے. یعنی ابھی ہم نے اتنا کہا ہے کہ امریکنز نے ایک گیم افغانستان میں ٹرائی کیا تھا، اس کو یہاں پہ ریپلے کیا انہوں نے چھوٹے اسکیل کے اوپر. پہلے انہوں نے طالبان کو پوری حکومت دلائی تھی، اس دفعہ پوری حکومت نہیں دلائی، ریجنل حکومت دلائی ہے. پہلے انہوں نے خود آ کے حملہ کیا تھا, اس دفعہ انہوں نے خود آ کے حملہ نہیں کیا, آرمی سے حملہ کروایا ہے. اب معاملہ ایک اور بھی ہے, کیا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ چلیے یہ حملہ ہو گیا, آپریشن ہو گیا, سارا معاملہ صاف ہو گیا, پیچھے کچھ اور ہے یا یہیں پہ معاملہ ختم ہوگا؟ اب دو سیناریوز ہیں, یا تو معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا. معاملہ ختم ہو گیا کیا مطلب؟ 5000 ملیٹنٹ سے حملہ ہوا, 5000 میں سے 1500-2500 مارے گئے, ان کی گراؤنڈ فورس توڑ دی گئی, ان سب کے شکم میں ٹوٹ گئی, وہ لوگ بکھر گئے, معاملہ ختم ہو گیا. آیا اتنی سادگی سے ختم ہو جائے گا؟ آپ نے بلوچستان میں اکبر بٹی کا قتل دیکھا ہے, آیا ختم ہو گیا معاملہ؟ میرے یہاں پہ بھی یہ خیال نہیں ہے کہ ہم مثلا یہ سوچیں یہ 5000 کچھ کمر توڑ دیں گے اور معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا. مجھے لگ رہا ہے ختم نہیں ہوگا, شاید اتنی جلدی فتح بھی حاصل نہیں ہوگی. معتقد نہیں ہوگی یہ ہفتے دو ہفتے کے اندر جیت پائیں گے, اور یہ ہفتے دو ہفتے سے آگے بڑھ گیا گیم تو اس کے بعد میڈیا کے اندر ان کے خلاف آواز اٹھنے والی ہے. تو اس اعتبار سے ایک چانس اور بھی ہے. ایک تو یہ چانس ہے کہ امریکنز نے چاہا پاکستان آرمی وہ کرے جو ہم کرتے تو معاملہ خراب ہو جاتا, امریکن پاکستان آرمی کرے, تو انہوں نے ان کو دھکیل دیا, انہوں نے آپریشن پورا کیا, یہ لوگ واپس آ گئے. دوسرا چانس یہ ہے پاکستان امریکنز نے پاکستانی آرمی کو رکھ کے ان کے ساتھ پھنسا لیا ہو, کسی کسی ایک جگہ پر پاکستانی آرمی بری طرح پھنس جائے. اب کس سے مدد مانگیں گے؟ اب امریکنز سے مدد مانگیں گے. پھر امریکنز آئیں اور اب یہ ریجن امریکنز کے ہاتھ میں ہوگا, یہ خطرہ زیادہ بڑا خطرہ ہے. پہلا والا معاملہ وہ بھی خطرناک ہے, آپ 5000 کی کمر نہیں توڑ پائیں گے, وہ لوگ وہاں پر رہیں گے, انہوں نے یہاں سے نکلنا ہے, پاکستان کے مختلف حصوں میں جانا ہے, انہوں نے پھر قبائل کو پورے پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کر دینا ہے جو ابھی وہاں پہ تھوڑا بہت جمع ہوا تھا. ایک تو یہ, حتیٰ اگر یہ نہیں ہوا اس سے برا بھی ہے. برا یہ ہے امریکنز پاکستانیوں کو کہیں پہ پھنسائیں گے, پھنسانے کے بعد پاکستانیوں کو کسی ایک جگہ پہ شکست ہوگی پاکستانی آرمی کو, اس موقع پر امریکنز یہ دعویٰ کریں گے کہ ون اینڈ اونلی فورس جو پاکستان کے اندر کسی کو کنٹرول کر سکتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے, اب ہمیں خود آنا پڑے گا. یہ سیناریو زیادہ خطرناک ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک دو ہفتے کے اندر نہیں ہوگا. اگر یہ کام ہونا ہے تو میرا اپنے خیال ہے کہ جنگ لمبی چلے گی, یہ چند مہینے چلنے کے بعد کسی ایک جگہ پاکستانی فوج بری طرح سے پھنسے گی. اچھا اب سوال یہ ہے, مثال کے طور پر پاکستانی فوج کے چیف کیانی صاحب اتنا پاورفل آدمی ہے اور اتنا اسٹرانگ مین ہے, آیا وہ ہی نہیں سمجھ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس سازش میں کیوں پھنس رہا ہوگا کہ وہ اپنی ٹروپس کو لے کر ایک ایسی جگہ پہنچ گیا ہے کہ جو معلوم ہے دنیا کو کہ اس کے اوپر قبضہ آسان نہیں ہے. قابل ذکر عرض کرتا چلوں, یہ جو ہم لوگ اس کو علاقہ غیر کہتے ہیں, اس کو علاقہ غیر کب سے کہتے ہیں؟ انگریزوں کے زمانے سے کہتے ہیں. کیوں انگریز اس کو علاقہ غیر کہتے تھے؟ انگریز یہ سوچتے تھے اس علاقے کی اتنی ورتھ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. ایک دوسرا وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم یہاں پر قبضہ کر کے بیٹھیں گے, سامنے رشیا تھا, رشیا بھی آگے بڑھنے کی سوچے گا, تو انگریز اپنے اور رشینس کے درمیان ایک ایسی فورس کو رکھنا چاہتے تھے جس پر نہ ہم قبضہ کریں نہ وہ قبضہ کریں, اور وہ خود اتنے اسٹرانگ ہوں گے ان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوئی سوچے گا بھی نہیں. اب آپ اگر تاریخی لحاظ سے دیکھیں یہ قوم اس قسم کی قوم ہے, یعنی انگریز بھی آسان نہیں سمجھتے تھے اس علاقے کے اوپر قبضہ کرنا. اب میں سوچوں پاکستانی آرمی اتنی آسانی سے یہاں پہ قبضہ کر پائے گی؟ شواہد اچھے نہیں ہیں. مثلاً رشینز نے بہت مغز مارا کہ وہ افغانستان کے اندر قبضہ کر سکیں, رشینز نہیں کر پائے. امریکنز نے بہت جتن کیا کہ وہ وہاں پہ قبضہ کر پائیں, ایکچولی امریکنز بھی نہیں کر پائیں. آئے پاکستانی کر پائیں گے؟ اس لحاظ سے معاملہ اچھا نہیں لگ رہا, اس لحاظ سے لگ رہا ہے معاملہ چلے گا, معاملہ ابھی چلنے والا ہے, اور بدقسمتی سے یہ ٹینشن پھیلے گا, اور یہ جو ڈسپلیس پیپل ہیں ان کا ٹینشن بھی اور زیادہ ہوگا, اور ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ صورتحال اچھی نہیں ہو رہی ہے. یہ جو معاملہ ہوا, یہ کچھ دوست احباب ممکن ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوا. تو ہم لوگ جب بعض اوقات فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں سارے عوامل کو چھوڑ کر صرف ایک بات پہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مرنے والا ہمارا حامی تھا یا دشمن تھا. تو ہم سوچتے ہیں اگر وہ ہمارا دشمن تھا تو پھر اس کا مرنا بہت اچھا ہوا. یہ نہیں سوچتے بھائی اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہوتا ہے, اس کے پیچھے بھی آپ کو داستان سوچنی ہے. مثلا میں ابھی تک کسی میڈیا کے اندر یہ نہیں دیکھ پا رہا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ مینٹیلٹی پورے پاکستان میں پھیلے گی تو اب کیا ہوگا, کوئی اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا, اور میرا اپنے خیال ہے اس کا خطرہ بہت زیادہ ہوگا. بہرحال یہ ایک ٹاپک ہے, اب یہ معاملہ چلے گا. اچھا یہ ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے اندر آپ کو ایک خبر آئے آرمی کی طرف سے کہ ہم نے گراؤنڈ مار لیا, ہم جیت گئے. وہ کسی ایک علاقے کے اندر گھس کر اپنی پکچرز بھی دکھا دے, مثلا وہ ممکن ہے سوات کے اندر, منگورا کے اندر گھس جائیں وہ کسی جگہ کے اوپر پولیس اسٹیشنز وغیرہ وغیرہ, اور اس کے بعد وہ پکچرز دکھائیں کہ ہم نے معاملہ کنٹرول کر لیا. میرا اپنے خیال ہے یہ علاقہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہاں پر چند اسٹریٹس کے اوپر یا چند بلڈنگس کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد معاملہ سمجھا جائے کہ قبضہ ہو گیا, کیونکہ یہ علاقہ بہت پہاڑیاں ہیں, اس کے اندر غار بہت زیادہ ہیں, اس کے اندر چھپے ہوئے درے وغیرہ یہ بہت زیادہ ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا. تو ممکن ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ ایسی آئے آپ کے سامنے ہفتے دو ہفتے کے اندر کہ آرمی کوئی کلیم کرے, بہت بڑا کلیم ہم نے کر دیا ہے, لیکن میرا اپنا خیال نہیں کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے نپٹے گا, یہ چند مہینے ابھی چلے گا. اچھا, اس کے کچھ نہ کچھ اثرات پاکستان کے اوپر پڑیں گے, ایک تو سیاسی لحاظ سے, دوسرا اقتصادی لحاظ سے بھی پڑیں گے. اقتصادی لحاظ سے بھی اس کے اثرات وہ ہمارے اوپر مرتب ہوں گے. ظاہر ہے ساری اکانومی ڈسٹرب ہوگی, اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سے پیسہ بہت آئے گا, یہ پیسہ آنا بہت بہت فضول کام ہے, یعنی اس میں دھوکہ بہت زیادہ ہے. مثلا دھوکے کی ایک چیز ایسی آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ جو زلزلے کا ریلیف ہوا تھا, جو آپریشن ہوا تھا, تو اس میں امریکہ کی طرف سے کچھ فنڈس آئے تھے کہ پاکستان کو دیا جا رہا ہے, اور ہیوج فنڈ تھا, اتنا بڑا فنڈ تھا کہ پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھے تھے ان میں سے بعض یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو سب امریکہ کو برا بھلا کہتے ہیں, فنڈ بھی وہی سب سے زیادہ دیتا ہے. ایسا اس کی ریئلٹی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر انہوں نے ایک فنڈ دیا, میں کشمیر گیا ہوا تھا تو میں وہاں پہ ایک دوست سے بات کر رہا تھا, بظاہر کشمیر تھا یا اسلام آباد تھا, جہاں پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ کوئی دوست تھے, انہوں نے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے, ہاں کشمیر یا اسلام آباد میں ذہن سے نکل رہا ہے, بہرحال انہوں نے یہ بات بتائی, کہنے کی کہ امریکنز نے فنڈ دیا, اس فنڈ کے تحت کچھ سامان خریدا گیا, اس سامان کو ڈلیور کرنے کے لیے امریکن ہیلی کاپٹر کرائے پہ لیا گیا. جو امریکن ہیلی کاپٹر کرائے پہ لیا گیا اس کی ایک فلائٹ کی کاسٹ ہمارے ہیلی کاپٹر کی 10 times سے زیادہ تھی, 10 times سے زیادہ تھی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا پیسہ واپس کیسے گیا. اچھا, یہ فلائٹ کی جو کاسٹ تھی کس میں شامل تھی, جو اس ایڈ کے پیکج میں شامل تھی. جیسے انہوں نے ایڈ اناؤنس کی 100 rupees, اس 100 rupees میں سے 50 rupees اسی ہیلی کاپٹر کے اڑنے پہ لگنے تھے, اور آپ کو کیا کہا گیا کہ ہم نے 100 rupees کی ایڈ دیے. معمولاً یہی کام ہوتا ہے. جیسا وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں ڈیم کی کنسٹرکشن کے اوپر اتنی پاکستان کو امداد دی ہے. اچھا, یہ کنسٹرکشن میں جو امداد دی اس کا آگے کیا ہونا ہے, اس میں فیزیبلٹی رپورٹ بننی ہے, وہ کس نے بنانی ہے, وہ فلاں امریکی ادارے نے بنانی ہے. کتنے پیسے میں بنانی ہے, اتنے میں پیسے میں بنائے گا جتنے میں اگر چائنیز بناتے تو شاید ایسی بس بنا لیتے, لیکن آپ نے بنوانی اسی سے ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پیسہ دیا ہی اس شرط کے ساتھ ہے کہ بھائی یہ اس طرح سے خرچ ہوگا. تو یہ سب چیزیں بڑی فضول ہوتی ہیں اس معاملے کے اندر. اچھا, اگر وہ نہ بھی لگی ہوں تو پھر پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, وہ آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے کام کرنے والے لوگ ہیں, جس ہنر مندی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ریلیف میں, ریلیف آپریشن کے ایک دوست بتا رہے تھے, بہت ماہر ہیں اس کام کے, وہ بتا رہے تھے. انہوں نے مجھے اس لیے بتایا کہ تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ واقعہ ہوتا کیا ہے. کہنے کی کہ ایک رپورٹ, ایک ٹیم آنی تھی, پتہ نہیں امریکہ سے یا یورپ سے, کہاں اس نے وزٹ کرنا تھا اس بات کو جج کرنے کے لیے کہ ہم نے جو پیسہ دیا تھا وہ کہاں خرچ ہوا. کہنے کی معاملہ اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ پتہ نہیں 100 ghar بنائیں گے, تو انہوں نے 100 ghar بنانا شروع کیے. جب 100 ghar بنانا شروع کیے تو کچھ فیصد کام ہوا, 20-22%, 25%, پتا یہ چلا کہ یہ خود پھر زلزلے کی پٹی پہ بن رہا ہے. 20-25% کام ہونے کے بعد پتا چلا کہ زلزلے کی پٹی پہ بن رہا ہے, تو ان کو 20-25 ghar گرانے پڑ گئے. جو تم بنایا تھا, جتنے پرسنٹ بنایا تھا, وہ پرسنٹ گرانا پڑ گیا, تو باقی جو 75% تھا اس سے انہوں نے, اگر پہلے فرض کی جو 100 ghar بنانے تھے تو اب 75 ghar بنائے, کیونکہ ظاہر ہے 25% تو وہاں پہ ضائع ہو گیا تھا, وہ انہوں نے 75% ghar بنائے. وہاں سے ٹیم آئی, اس ٹیم نے وزٹ کیا, اس سائٹ پہ جا کے دیکھا جہاں گھر ٹوٹے پڑے تھے, وہ جو کام ہوتا وہ ٹوٹا ہوا تھا, اور اس جگہ پہ بھی دیکھا جہاں پر وہ گھر بنے تھے. خوبصورت بات یہ کہ جہاں پہ 25% کا ملبہ پڑا تھا, وہ صرف ملبہ پڑا تھا, وہاں کچھ نہیں بنا تھا, اور وہ جو 75% پہ بنا تھا وہاں پہلے سے کام ہو چکا تھا. فنڈ کہاں گیا؟ سب ایسے ہی ہے, بہت کچھ ایسے ہی ہے. ایک ایک چیز طے ہوئی بھی ہوتی ہے اس فنڈ میں سے کہاں کہاں جانا ہے. تو یہ سب بھی یہی کچھ ہوگا. ابھی جو یہاں پہ ان لوگوں کے نام پہ فنڈ آئے گا, جیسے امریکن گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے, مختلف اداروں کی طرف سے آ رہا ہے, اس کے ساتھ بھی یہی کچھ کرپشن ہوگا, اور بالآخر پاکستانی عوام ہوں گے, پاکستانی حکومت ہوگی, جس نے سارے بوجھ کو برداشت کرنا پڑے گا. ایک سمپل کیلکولیشن دیکھ لیجیے گا, اگر ایک عام آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور 1 rupee اپنی زندگی پہ خرچ کرتا ہے, تو ڈسپلیس پرسن 4 rupees خرچ کرتا ہے. یعنی ایک عام آدمی کو کراچی میں اپنے گھر میں پالنے کے لیے اگر ایک روپے خرچ کرنے ہوتے ہیں تو وہ کما کر ایک روپے خرچ کرتا ہے, اور اگر یہ آدمی باہر کیمپ میں رہنے پہ مجبور ہو جائے تو یہ کمائی نہیں کرے گا, صرف خرچ کرے گا, ایک نہیں خرچ کرے گا, چار خرچ کرے گا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بوجھ کتنا بڑا بوجھ ہوگا جو اب کندھے کے اوپر آئے گا. پتہ نہیں پاکستان کی اکانومی پہلے کس حالت کے اندر موجود ہے اور آگے کس طریقے کی طرف جائے گی. بہر اس موضوع کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اس کی ڈیولپمنٹ ابھی چلے گی اور میرا اپنا اقرار ہے کہ ایک دو مہینے سے زیادہ چلے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد. باقی خود جو دوسرا موضوع میرے ذہن کے اندر ہے وہ خود امریکہ کی صورتحال ہے کہ امریکہ کے اندر جو بہت بڑا ایک کشش ابری تھی, اٹریکشن ابھرا تھا اوباما کے آنے کی صورت میں, کہ جب اوباما آیا تو ایک بہرحال میڈیا کے اندر بہت زیادہ اس کے اوپر ہائی لائٹ کیا گیا. آہستہ آہستہ کچھ چیزیں پازیٹیو اور بہت ساری چیزیں نگیٹو سامنے آنا شروع ہو رہی ہیں. کچھ چیزیں پازیٹیو بھی ہوئی ہیں, کچھ چیزیں پازیٹیو ہوئی ہیں. مثلا انہوں نے بینک مینیجرس کو کنٹرول کیا, اوباما نے کنٹرول کیا, یہ بات پازیٹیو تھی. اس نے کچھ چیزوں کو جو مثلا جو اس معاشرے کے عمرا اپنے اوپر گھسیٹے ہوئے تھے ان کو چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا. لیکن معاشرے کے اندر کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ایسی ہو کہ جس کو ہم یہ کہیں گے یہ بہت بڑا کوئی مثبت قدم ہوا, ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی. میں ہر پروگرام کے اندر اس بات کو ضرور مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں اپنے طور پر کہ ہم اپنی اس توقع کو دیکھنے کی کوشش کریں یا میڈیا کی اس توقع کو دیکھنے کی کوشش کریں جو وہ اوباما سے لگائے بیٹھے ہیں. ابھی تک کوئی بہت پازیٹیو چیز سامنے نہیں آ پائی ہے, بلکہ الٹا کچھ نگیٹو چیزیں زیادہ سامنے آئی ہیں. مثال کے طور پر جیسے آپ نے نیوز کلپ کے اندر دیکھا کہ انہوں نے اس نے کہا تھا کہ میں گوانٹانامو بے کو ختم کر دوں گا, اب آ کر مجبور ہوا یہ اعلان کرنے کے کہ نہیں ختم نہیں ہوگا, کچھ لوگ بغیر ٹرائل کے رہیں گے, ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اچھا اس کے لیے انہوں نے جو زمینہ بنایا وہ اس طریقے سے بنایا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو جو جن کو گوانٹانامو بے میں سے چھوڑ دیا گیا تھا ان کو دوبارہ یہ موقع دیا کہ وہ دوبارہ ملوث ہو جائیں ان کاروائیوں کے اندر جن کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا تھا. ان چیزوں کو میڈیا میں وہ لے کر آئے کہ یہ جس کو ہم نے اب پکڑا ہے یہ وہی ہے جس کو ہم نے گوانٹانامو بے سے چھوڑا تھا, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے میڈیا کے اس گیم کو کھیل کر پھر دوبارہ لوگوں کے سامنے ثابت کیا کہ جو گوانٹانامو بے کے اندر ہیں یہ اتنے وحشی ہیں کہ ان کو چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم بھی شاید یہ نہیں کہنا چاہیں گے ان کو چھوڑ دیا جائے, لیکن ہم جو بات کہنا چاہیں گے وہ یہ کہ کم سے کم اصولوں کے تحت مقدمہ چلاؤ. یعنی اگر آپ نے مقدمہ ہی چلانا ہے, سزا دینی ہے جرم مجرم کو, تو آپ اصولوں کے تحت سزا دیں. یہ کہ بغیر کسی تیاری کے وہ جیلوں کے اندر پڑے رہیں یہ بات کسی حق تر پر بھی مفید نہیں ہے. اچھا یہیں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں, یہ جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں تو ہم خوش ہیں اس بات سے کہ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں. مثلا ممکن کو یہ کہیں بھائی مثلا جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی نے کہا تھا کہ دشمن جو ہیں وہ بکھر گئے, نہیں ہمیں اس سے کوئی خوشی نہیں ہے. ان میں سے کچھ یقیناً بلکہ میرے خیال میں کافی لوگ ایسے ہوں گے, خاص کر مثلا بچے وغیرہ, ان کی کیا غلطی ہے, لاکھوں کی تعداد میں بچے بے گھر ہو رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ مصیبت میں مارے جا رہے ہیں, اس میں کوئی ہمیں اچھائی احساس نہیں ہوتی. اب ہمیں یقیناً احساس ہے ان میں سے بہت سارے بھوکے ہوں گے, ان میں سے بہت سارے مصیبتوں کے مارے ہوں گے, ان میں سے بہت سارے جنگ زدہ ہوں گے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, ایک غلط ہے لیکن اس کے بہانے پہ کسی مظلوم کو سزا نہیں ملنی چاہیے. ہم کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ وہاں پہ سوات میں اگر کوئی ٹیررسٹ تھے یا دہشت گرد تھے اس کے نام پر ان بیچاروں کو سزا ملے, اور اس کے اوپر ہم مثال کے طور پر خدا نہ کرے کوئی یہ سمجھے کہ ہم اس کے اوپر خوش ہو کر مثلا تالیاں بجا رہے ہیں یہ بہت اچھا ہوگا, کوئی اچھا کام نہیں ہوا. مظلوم اگر وہ انہوں نے مثلا ڈرون کے اٹیکس کیے جیسے امریکنز نے کیے, انہوں نے اپنے جہاز لے کر آئے, انعام جہاز لے کر آئے جس میں انسان نہیں تھے, اور اس کے بعد آ کے انہوں نے بمباری کی اور اس میں لوگ مارے گئے, اس میں بھی ہمیں خوشی نہیں تھی. کوئی اچھا کام نہیں ہوا کہ کچھ لوگ یہاں پر زمین کے اوپر تھے. یا مثلا آپ افغانستان کے اندر جا کے دیکھیں, 70 سے زیادہ لوگ ایک تقریب میں, شادی کی تقریب میں حملے کے اندر مارے گئے, 70 کے قریب تو بچے کام کیے جا رہے ہیں اس کے اندر, بچے اور عورتیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, مظلومیت ہے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ سب چیزیں جمع ہوتی جا رہی ہیں اور امریکہ کے کام کو سخت سے سختر کرتی چلی جا رہی ہیں, ان سے کوئی اچھائی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اچھا اب امریکن نظام کے اندر ایک اچھائی سامنے آئی ہے, میں ان کا کچھ چیزوں میں تو اوباما کا کوئی رول سامنے نہیں آ رہا بلکہ نگیٹو رول آ رہا ہے. کچھ چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ کچھ چونکہ ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ تھا کہ بھائی کچھ تو صحیح کریں, تو کچھ چیزیں انہوں نے لیک کی ہیں, کچھ چیزیں انہوں نے دی ہیں ایسی جو وہ پچھلی ایڈمنسٹریشن کے اندر نہیں دے رہے تھے. مثال کے طور پر انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ہمارے یہاں ایسے ٹارچرز ہو رہے تھے جو غیر انسانی ٹارچرز تھے, اور وہ جس کو ہم لوگ ٹارچر میموز کہتے ہیں, یادداشتیں ایسی ٹارچر کے اوپر مبنی, جو ڈک چینی تک پہنچی ہوئی تھی وہ معاشرے کے اندر سامنے لائی گئی ہیں. اچھا یہ کس طریقے کا ایک حصہ ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے اوپر یقیناً یہ پریشر ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ وہ اب تک آنے والوں میں سب سے زیادہ انسانی حکومت تھی. اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. اب تو انہوں نے اپنے ٹارچر کے محموز جو تھے وہ ریلیز کر دیے, اور ایسا ریلیز ہوا کہ وہ جو سینٹ کی کمیٹی کی ممبر ہے اس نے تک نہیں یہ کہا کہ مجھے سی آئی اے نے دھوکہ دیا تھا, ہمیں اس بارے میں نہیں بتایا گیا تھا. تو یہ کچھ پازیٹو سائنس جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہوئے. البتہ ریسنٹلی ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ جو ابو غریب کی تصویریں دنیا کے سامنے آئی تھیں اس کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ بری تصویریں اور بھی موجود ہیں, اور اس کو اوباما نے بلاک کیا ہے. انہوں نے کل اس نے کل یہ حکم جاری کیا کہ ان تصاویر کو بلاک کر دیا جائے. اب ممکن ہے ٹیمپرری ہو اور وہ اگلے ہفتے اس میں سے کچھ کو ریلیز کرے, لیکن فی الحال کم سے کم ان کو بلاک کر دیا گیا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں امریکہ کی جو امیج دنیا کے اندر ہے اس کو میرے خیال میں صحیح کرنے میں بہت مددگار ہوں گی. تو اس نے نہیں چاہا کہ یہ امیج صحیح ہو اور وہ جو مصنوعی امیج ہے وہ باقی رہے, اس خاطر اس نے اس کو چھپانے کی کوشش کی. بہرحال وہ سوسائٹی کرائسس کے اندر ہے, اور یہ جو فگر آپ نے دیکھی 6 لاکھ اور کچھ جو ابھی آپ نے پریزنٹیشن کے اندر دیکھی تھی, یہ ایک مہینے کی فگر ہے. ایک مہینے کے اندر بے روزگار ہونے والوں کی تعداد 6,30,000 سے اوپر ہے, اور کئی ملین لوگ بے روزگاری میں ہیں. اب اس معاملے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ فی الحال یہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. البتہ میڈیا میں چونکہ آئے گا, جیسا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چند دنوں میں, گزشتہ چند دنوں کے اندر اس طرح سے ہوا ہے کہ ایک وہاں پہ اسٹریٹجسٹ ہے, اس اسٹریٹجسٹ نے اپنے کچھ پیپرز ریلیز کیے تھے جب یہ کرائسس بننا شروع ہوا تھا. اس اسٹریٹجسٹ نے اپنے کچھ پیپر ریلیز کیے تھے امریکہ کے اندر, اور اس نے سینیٹرز کو اور جتنے بھی فیصلہ کرنے والے لوگ تھے ان سب تک وہ پیپرز پہنچائے تھے. اس کے ذریعے یہ ثابت ہوا تھا کہ یہ اسٹریٹجسٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں, جبکہ اس نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب کرائسس آئے ہوئے بھی 7 مہینے گزر چکے تھے. یعنی کرائسس شروع ہوا ہے دسمبر 2007 میں, اس نے جو پیپر ریلیز کیے ہیں وہ تقریباً اکتوبر 2008 میں ریلیز کیے ہیں, تو کم از کم 6-7 مہینے گزر چکے تھے. لیکن بہرحال اس کے پیپرز نے کافی شور غل وہاں پہ ایجاد کیا. اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ شاید سخت وقت ختم ہو گیا ہے. اب اس نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ شاید سخت وقت ختم ہو گیا ہے. تو اگلے چند ہفتے میں میڈیا اس طرح سے شو کرے گا کہ سخت وقت ختم ہو گیا ہے. اس بات کو ہم لوگ کیسے جج کریں کہ ہم کہیں میڈیا کے اس بہلاوے میں آ کر کہیں ہم لوگ بھی نہ اس کے اندر سلپ ہو جائیں؟ اس کا بہت سادہ طریقہ یہ ہوگا, آپ یہ دیکھتے رہیے گا کہ کمپنیز بند ہو رہی ہیں یا چل رہی ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے یا رک رہی ہے, بینکس بند ہو رہے ہیں یا چل رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں. اور مثال کے طور پر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں امریکہ کے اندر ریلیز ہوتا ہے کنزیومر انڈیکس, کنزیومرز کا یعنی جو لوگ چیزیں خریدنے والے ہیں ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور کچھ انڈیکیٹر اگر آپ دیکھنا چاہیں, امریکہ میں یہ کرائسس شروع ہوا تھا گھروں کے بکنے سے, گھروں کے معاملے سے, تو یہ دیکھیے گا گھروں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یا رکی ہوئی ہیں یا گر رہی ہیں. ان تمام چیزوں سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا رہے گا کہ صورتحال کیا ہے. تو میڈیا کے بلا وجہ کی سرگرمی سے دوچار نہ ہوئیے گا. اگر وہ پھیلائے بھی, آپ اپنے انڈیکیٹرز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا, کن انڈیکیٹرز کے ذریعے آپ جج کر پائیں گے کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد. ماں باقی جو کچھ صورتحال ہے اس کے اوپر ہم انحصار کریں گے آپ کے سوالات کے اوپر, بہت زیادہ وقت نہیں دیں گے, گرمی کا ٹائم ہے, اور کوشش کریں گے کہ یہ سیشن جلد از جلد پچھلی دفعہ کی طرح 11 بجے تک نہ جائے, پوری کوشش کریں گے کہ یہ 10:30 بجے انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے. تو ہم اپنے آرائز کو یہیں پہ ختم کریں گے. آپ کے جو کوشچنز ہوں گے ان کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے کہ آپ ان کوشچنز کے اندر جو ٹاپکس آپ چاہتے ہیں کہ ڈسکس کیے جائیں وہ ٹاپکس پیش کر دیے ہو جائیں. درود بھیجے محمد وآل محمد. صحیح, انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ کی طرف سے اندیا دیا جا رہا ہے کہ اس سوات آپریشن کے نتیجے میں حکومت پاکستان بھی الٹ سکتی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ کیا امریکہ اس حکومت سے خوش نہیں ہے یا امریکہ کیا چاہ رہا ہے؟ یہ انہوں نے انڈیا کیوں کہا, انڈیا اس طریقے سے کہا کہ اوباما نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی حکومت اس سے زیادہ کمزور ہے کہ اس کے اوپر کوئی اعتماد کیا جا سکے. اس سے یہ انڈیا نکالا گیا کہ اس کا مطلب یہ کہ شاید یہ کوئی اکھاڑ پچھاڑ کرنے کے موڈ میں آ گئے. تو اس نے کہا کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے اور پاکستانی آرمی زیادہ قابل اعتماد ہے کاموں کے سلسلے میں. اس سے لوگوں نے ایک ڈر کا اظہار کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اٹھانے والے ہیں. اس کے اوپر امریکہ کا جو خاص نمائندہ ہے ہمارے علاقے کے لیے رچرڈ ہولبروک, اس نے یقین دلایا کہ نہیں ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ہم اس حکومت کو چلتا دیکھنا چاہ رہے ہیں. میرا اپنے خیال ہے اوباما نے ریئلٹی کو ڈسکلوز کیا ہے, ایک حقیقت بتائی ہے کہ پاکستانی حکومت مضبوط نہیں ہے. میرا نہیں خیال اتنی جلدی الٹنا چاہ رہے ہوں, میرا نہیں خیال. ہاں یہ ہو سکتا ہے, ایک کام ہو سکتا ہے وہی کہ جنگ پھیلے. اس جنگ کے پھیلنے کے نتیجے میں پاکستان میں نام نہیں پھیلے کیونکہ سوات کے حامیوں کے لوگ ہر طرف پھیل چکے ہوں گے, وہ لوگ پاکستان کے اندر کچھ آپریشنز کر رہے ہوں گے. اس کے نتیجے میں جب نام نہیں پھیلے گی اس وقت پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر اس کو فارغ کیا جائے. لیکن اس صورت میں بھی آیا کیا پسند کریں گے کیانی کہ سیاست میں آئے, جس کا اگلا سوال یہی ہے کیا جنرل کیانی اب پاکستانی سیاست میں آتے نظر آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تک نہیں. میرے خیال میں اس وقت کوئی صورتحال ایسی نظر نہیں آ رہی کہ پاکستانی حکومت جائے اور کیانی صاحب سیاست میں آنے کی کوشش کریں. میرا اپنے خیال ہے ابھی بھی وہ کوشش کریں گے کہ بے اثر لوگوں کو حکومت پر لا کر خود پیچھے رہ کر اپنے کام کو انجام دیں, جیسے کہ اس وقت بھی کم و بیش یہی کر رہے ہیں کہ تقریباً بے اثر لوگوں کو اوپر لا کر وہ اپنے کام کو کر رہے ہیں. اچھا اس کو بھی دیر کرتے ہیں. لکھا ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, طالبان براہ راست امریکہ سے نبرد آزمائیں لیکن وہ شیعہ کے بارے میں بھی خیالات اچھے نہیں رکھتے اور ہمارے خلاف بھی مہاذرائی کرتے ہیں, ہم اس میں کیا سمجھیں؟ آیا طالبان کی امریکہ مخالفت میں حمایت کریں یا مثلا کیا کریں؟ ہاں سمپل ایکویشن, ظاہر ہے جو ایکویشن حاصل کی گئی ہے یہ امام کے قول سے حاصل کی گئی ہے, تمہارا تمہارے دشمن کا دشمن تمہارا دوست ہے. اچھا اب اس سمپل ایکویشن کے اندر رکھا گیا ہے طالبان ہمارا دشمن ہے اور طالبان امریکہ کا بھی دشمن ہے, لہذا ہم اور امریکہ دوست ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اسے قبول کر لیا جائے. سادہ ذہنیت بھی آپ جیسے لوگوں کی کہہ رہی ہے کہ نہیں اسے قبول نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے, اچھا اب سوال یہ کہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ قبول نہیں کرنا چاہیے, امام کی اس قول کو کیا کریں گے؟ دشمن کا دشمن تمہارا دوست ہے تو امریکہ دوست ہے. ہاں اس کے بارے میں جس کی اپنی دشمنی ہمارے لیے ثابت نہ ہوئی ہو, پہلے یہ ثابت نہ ہوا ہو کہ وہ ہمارا دشمن ہے یا پہلے ہمارے لیے ثابت ہوا ہو کہ ہمارا دشمن نہیں ہے, جس کے بارے میں ہمیں کنفرم پتا ہے کہ وہ دشمن ہے, جس نے اپنی دشمنی کی کوئی حد نہیں رکھی ہمارے مقابلے میں, کس طرح ہمیں مروایا ہے, مثلا صدام حسین کے ہاتھوں, طالبان کے ہاتھوں, خود مختلف جگہوں کے اوپر, اس کے بارے میں ہم وہ توقع کریں کہ وہ دشمن کا دشمن ہے تو ہمارا دوست ہے؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ دشمن کا دشمن تمہارا دوست ہے, اب سوال یہ آیا امریکہ اور طالبان واقعا دشمن ہے؟ آیا واقعا دشمن ہے؟ اس نے طالبان کو بنایا ہے, خود زرداری صاحب ابھی اناؤنس کر چکے ہیں کہ سی آئی اے اور آئی ایس آئی نے مل کر طالبان کو بنایا. آیا واقعا امریکہ اور طالبان دشمن ہے؟ نہیں دشمن نہیں ہے, مفاد پرستی ان دونوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے, جدا کرتی ہے. امریکہ طالبان کو اپنے مقاصد میں استعمال کرتا ہے, اس سے دشمنی نہیں ہے اس کی, اپنے مقاصد میں استعمال کرنے کے لیے کبھی دکھاتا ہے کبھی دشمنی دکھاتا ہے, اصل میں کوئی دشمنی نہیں ہے. اصلی دشمن امریکہ کا کون ہے؟ وہ خود آپ ہیں. اب ایکویشن یہاں سے بنائیے, امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم بھی شیعوں کے دشمن ہیں اور طالبان بھی شیعوں کے دشمن ہیں. اب دوستی کس کی ہے؟ طالبان اور امریکہ کی ہے. اصل یہاں پر آئیے آپ, یعنی بجائے ایکویشن کو آپ یہاں سے شروع کرنے کے کہ طالبان ہمارا دشمن ہے اور امریکہ طالبان کا دشمن ہے لہذا امریکہ اور ہم دوست ہیں, آپ یہاں سے شروع کیجئے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے ہم بھی شیعوں ہیں اور شیعوں کے دشمن طالبان بھی ہیں, تو ہم کس کے دوست ہونے چاہیے؟ ہمیں طالبان کا دوست ہونا چاہیے. وہاں سے شروع کیجئے. We have heard that a new organization named Majlis-e-Wahdat-e-Muslimin, in which you are one of the members with other prominent ulama and scholars, can you please give us any detail? What is the main mission and vision of this organization? Okay. I am not a spokesman. اس وقت ٹیمپرری جو اس کے اسپوکس مین اناؤنس ہوئے ہیں وہ راجہ ناصر صاحب ہیں, محترم راجہ ناصر جعفری صاحب وہ اس کے اسپوکس مین اناؤنس ہوئے ہیں. میرے پاس اس قسم کی کوئی اجازت یا پوسٹ ادھر سے نہیں ہے جس کے نتیجے میں میں پبلک کے سامنے کہہ سکوں کہ ہمارا مشن یا ویژن کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو میں اس کا ایک پارٹ ہوں اس 14 ممبر میں سے, لیکن میرے پاس یہ پوسٹ نہیں ہے کہ میں اناؤنس کروں کہ اس میں کیا ہوگا. اگر کوئی چیز اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو اس کی اسپوکس مین کو کرنی ہے, جو محترم راجہ ناصر صاحب ہیں, جو اسلام آباد کے اندر مقیم ہیں, اور جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ یہ کہ 3 مہینے کے لیے ایک ٹیمپرری فیز میں راجہ ناصر صاحب اس کے اسپوکس مین قرار پا رہے ہیں. ایکچولی 3 مہینے کے بعد اناؤنس ہوگا کہ اس آرگنائزیشن نے کرنا کیا ہے, اس آرگنائزیشن کا موٹو کیا ہے, اس آرگنائزیشن کا ویژن کیا ہے, اور اس ویژن مشن اور ویژن کو اس نے حاصل کیسے کرنا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ 3 مہینے کا انتظار کیجیے, اور 3 مہینے کے بعد یعنی اگست 5 کا ان کا سیشن ہونا چاہیے, اس کے بعد اناؤنس ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس پلیٹ فارم کے اوپر کام کرنا ہے, کس لیول کے اوپر کام کرنا ہے, کن اہداف کو حاصل کرنا ہے, اور ان کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے. یہ مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے لفظ استعمال کیا آرگنائزیشن, انہوں نے پولیٹیکل پارٹی استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ اگر پولیٹیکل پارٹی کہہ دیتے پھر معاملہ بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا تھا, تو مجھے اس کو کریکٹ کرنا پڑ جاتا. کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں ایسا ہے تو وہ کریکشن ابھی کر لے, آرگنائزیشن ہے یہ. فرانس گورنمنٹ ہیز آفرڈ سیفٹی آف نیوکلیئر آرسنل آف پاکستان, بٹ ڈو یو سے از دی کیٹ آؤٹ آف بیگ. ہاں بالکل ایسے ہونا چاہیے. میرا اپنے خیال ہے, میں ہمیشہ سے اس بات کا معتقد ہوں کہ جلد یا دیر پاکستان کے اٹامک فیسلٹیز کے اوپر IAEA یا کسی بھی نیوٹرل آبزرور کا قبضہ ہونا چاہیے. میری اپنی میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ جلد یا دیر یہ ہونا چاہیے. تو فرانس کا یہ آفر کرنا رائٹ ڈائریکشن کے اندر ہے کہ وہ پاکستانی آرمی سے یہ کہیں کہ تم لوگ اس کے کیپیبل نہیں ہو, لیکن تم اپنی پبلک سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 10 بار دار ہو رہے ہیں, اور اگر تم 10 بار دار نہیں ہوئے تو ہم بہت ماریں گے تمہیں. صحیح ہے. تیسرا حل یہ ہے کہ ہم تمہیں باعزت آؤٹ لیٹ دیتے ہیں. باعزت آؤٹ لیٹ کیا ہے؟ مجھے کہ تم کہو کہ ہم IAEA کی خواہش کے مطابق آبزرورس کو تسلیم کرتے ہیں, اور آبزرور ظاہر ہے امیرکن ڈپلومیسی کے اندر ہی رہیں گے, یا بیچ میں فرانس کو ڈال دیا جائے اور اس سے کہا جائے سرکوزی کا آج کل جو کچھ رول ہے وہ سوائے پیٹ ڈاگ کے, کیونکہ پیٹ ڈاگ وہاں پہ برا نہیں سمجھا جاتا اس لیے عرض کر رہا ہوں, اس کے سوا کوئی زیادہ نہیں رہا ہے امریکہ کے لیے. تو جو امریکہ چاہتا ہے وہ سرکوزی کی زبان سے بلوا رہے ہیں فرانس کے صدر کے ذریعے سے, اور وہ اس کام کو کر رہے ہیں. اچھا ایک خوبصورت بات عرض کرتا چلوں, اس وقت یورپ کے اندر عجیب صورتحال یہ ہے کہ اٹلی کا وزیر اعظم اپنی بیوی سے لڑا بیٹھا ہے, اور فرانس کا صدر اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کے اندر سخت مشکل سے دوچار ہوا ہوا ہے. اخلاقی زوال اس معاشرے کا اس حد کے اوپر آیا ہوا ہے, یعنی پریزیڈنٹس کے لیول پر, پرائم منسٹر کے لیول پر, جس نے صرف چند سال ہونا ہوتا ہے, اس دوران بھی وہ اپنے معاشرے کو چھوڑ دیں, اپنی فیملی کو مینیج کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. اور ایک ملک کے اندر نہیں, 2 ملک کے اندر ایک ساتھ اس واقعے کا ہونا یہ بہت کچھ ثابت کر رہا ہے کہ اخلاقی طور پر کس صورتحال سے مبتلا. ہمیشہ کا سوال ہے, درد مندی کا سوال ہے, پاکستان کی شیعت منظم کیوں نہیں ہے جبکہ تمام تنظیمیں, تحریکیں رہبر کی نمائندہ ہونے کا کلیم بھی کرتی ہیں, تو کیا اس بارے میں رہبر معظم کی طرف سے کوئی واضح بیان موجود ہے؟ صحیح ہے, اگر واضح بیان ہوتا تو آپ نے بھی سن لیا ہوتا. ٹھیک ہے, پہلی بات پاکستان کی شیعت منظم کیوں نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہم منظم نہیں ہیں, صحیح کر رہے ہیں, لیکن میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا, یہاں کون منظم ہے سوائے چند خاص گروہوں کے جس کو دشمن کی فوجوں نے منظم کیا ہے؟ باقی کوئی بھی منظم نہیں ہے. ایکچولی معاشرہ, ہمارا پاکستانی معاشرہ ڈس آرڈر سے دو چار, ہر چیز میں بے نظمی چاہی ہوئی. ہم بھی اس کا ایک حصہ ہے, ہم بھی بے نظم. معاملہ شاید بے نظمی سے کہنا چاہیں, ہمارے اندر کوئی بھی نظم و ضبط نہیں ہے جو پہلے کچھ نظر آ رہا تھا, جو 20 سال پہلے کچھ نظر آ رہا تھا. اصل میں شاید اصل معاملہ یہاں پر ہے, ہماری توقعات 20 سال پہلے کچھ بڑھی تھیں, 20-25 سال پہلے, کہ شاید ہم منظم ہو گئے. وہ جو گئی ہیں اس سے ہمیں شوق ہوا ہے کہ جو ہماری توقعات کی پوری کیوں نہیں ہو رہی, وہ پوری کیوں نہیں ہو رہی. 2-3 معاملات ہیں اس میں جو کہے جا سکتے ہیں, تو مقرر عرض کرتا ہوں, پھر زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا, لیکن ایک بات عرض کروں گا, جو کام آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صحیح کرنے کا کام ہے, آپ خود دیکھیے آپ منظم ہو کے کر سکتے ہیں. اگر آپ کر سکتے ہیں یہی چھوٹے چھوٹے کام, بعد میں جمع ہو کر کوئی بڑی تحریک کر سکتے ہیں, کوئی بڑا ایک نظم و ضبط ایجاد کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا جائے اور آپ پانچ آدمی ملا کر نہ کر سکیں تو پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں قوم منظم کیوں نہیں. اصل ریزن ہمارے اپنے اندر ہے, اصل مشکل ہمارے اندر ہے. مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بنیادی طور پر اسلام کی تعلیمات میں اگر جا کر دیکھیں مجھے لگتا ہے نفس پرستی ہے, اصل مشکل نفس پرستی ہے. نفس پرستی کے مقابلے میں مادہ پرستی پیسے کی بنیاد پر لوگوں کو منظم کر دیتی ہے. مثلا کئی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں مثال عرض کی ہے, آپ ایک کارخانے کے اندر جاتے ہیں, لوگ منظم آتے ہیں, صبح 7 بجے آ رہے ہیں, شام 8 بجے تک رک رہے, 6 بجے تک رک رہے ہیں, مثال کے طور پر 5 بجے تک, جتنے بجے تک بھی منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں. ان کے نظم و ضبط میں کوئی نظریہ ہے؟ یہ نظریہ نہیں ہے, مادی بینیفٹ ہے. تنخواہ ملنی ہے نہیں ملنی ہے؟ اب ممکن ہے میں جس مشین پہ کام کر رہا ہوں برابر میں ایک ایسا آدمی کام کر رہا ہے جس سے میری زندگی عذاب میں ہے, لیکن کیا میں نوکری چھوڑ کے چلا جاؤں گا؟ اتنی آسانی سے نہیں جاؤں گا. آپ کسی آفس کے اندر کام کر رہے ہوں گے جہاں آپ کی زندگی عذاب میں ہوگی کسی آدمی کی وجہ سے, کیا آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے. یہ بھی تو نظم و ضبط ہے, لیکن یہ نظم و ضبط مادیات کی بنیاد پر ہے. اگر آپ اس نظم و ضبط کی بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان میں ہے, یہ پاکستان میں کئی جگہ پر دیکھا گیا ہے, لیکن اس میں صرف ایک مشکل ہے کہ اس وقت تک چلتا ہے جب تک پیسہ چلتا ہے. اگر وہ نہ ہو پھر وہ نظم و ضبط نہیں رہے گا. اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ آپ کسی کارخانے میں جائیے, لوگوں کو بتائیے اگلے مہینے سیلری نہیں ملے گی اور آگے بھی ملنے کا امکان نہیں ہے, اب دیکھیں نظم و ضبط کتنا ہے, نظم و ضبط ٹوٹ جائے گا. بس اگر آپ کہہ رہے ہیں مادی بنیادوں پر نظم و ضبط قائم کرنا, وہ بہت آسان کام ہے, اس کو مشکل کام نہیں ہے, لیکن وہ بقا نہیں ہے اس کے اندر. اب آپ آئیے نظریے کی بنیاد پر نظم و ضبط قائم کرنا, یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. یہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا تھا, یہ آسان نہیں ہے. اور ہمیں جو چیز شیعت کے اندر چاہیے وہ اسی نظریے کی بنیاد پر ہے. اب ایک اور مثال دوں, خطرے کی بنیاد پر بھی نظم و ضبط قائم کیا جا سکتا ہے, اس میں بھی بقا نہیں ہے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے یہاں ایک احساس ہوتا ہے مجھے کہ اس عمارت کو سیچ کر لیا جاتا ہے, محاصرے میں کر لیا جاتا ہے, میں اور آپ یہاں پھنس جاتے ہیں. جب تک دشمن باہر موجود ہے ہمیں احساس ہے کہ ہماری جان خطرے میں ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, صحیح ہے؟ خطرے کی بنیاد پر بھی نظم و ضبط کیا جاتا ہے, اس میں بقا ہے؟ نہیں, اس میں بھی بقا نہیں ہے. جس دن احساس ہوگا دشمن ذرا کمزور پڑ رہا ہے یا یہ احساس ہوگی میری موت آنے والی ہے, وہ نظم و ضبط ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے جیسے اب میں اور آپ سیچ میں آئے, محاصرے میں آئے, ایک وقت آ گیا کہ میری اور آپ کی زندگی بھوک کی وجہ سے خطرے میں پڑ رہی ہے اور ایک بوری گندم ہے یہاں پر, اب کیا ہوگا؟ اب لوگ نظم و ضبط دکھائیں گے؟ شاید دشمن کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, صحیح ہے؟ بس یہ تمام وہ نظم و ضبط ہیں جو لائے جا سکتے ہیں دشمن کی بنیاد پر, مادیات کے ذریعے سے, دھوکے بازی کے ذریعے بھی نظم و ضبط آتا ہے. وہ کیسے؟ لوگوں کے پیٹ خالی ہیں, مصیبتوں میں بھرے ہوئے ہیں, آپ ان کو ٹیلی ویژن پہ فحاشی دکھا رہے ہیں, نوکری نہیں ہے, گھر میں مصیبتیں ہیں, باہر چائے خانے کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو فحاشی دکھا رہے ہیں. یہ وہ کام ہے جو ہمارے دیہاتوں میں کثرت سے ہو رہا ہے. اچھا جب تک وہ فلم دیکھ رہا ہے وہ منظم ہے یا نہیں ہے؟ یہ دیکھو کتنے نظم و ضبط سے بیٹھے ہیں, کوئی ہل نہیں رہا اپنی جگہ سے. یہ نظم و ضبط بھی قائم کیا جا سکتا ہے, لیکن ان میں سے کسی میں بقا نہیں ہے. ایک, ان سے کوئی ہدف پورا نہیں ہوتا, صرف دھوکہ ہے, یہ صرف دھوکہ ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ شیعت کو دھوکے کی بنیاد پر, فحاشی کے ذریعے سے, ان مادیات کی بنیاد پر دشمن کا خوف دلا کر نظم و ضبط نہیں دلا سکتے. دلائیں گے بھی تو آپ نے گناہ کیا ہے, کوئی اچھا کام نہیں کیا. صرف ایک راستہ ہے, نظریے کی بنیاد پر نظم و ضبط دینا ہے, یہ مشکل کام ہے, اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے, اور سب سے بہتر تزکیے کی ضرورت ہے. آپ ہم میں تزکیہ اور تعلیم حاصل کریں گے, ذکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ, پھر یہ قوم وہ بنے گی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ وہ کام ہے جو لمبی مدت کا کام ہے جو ہمیں کرنا ہوگا. اب اس میں کتنی دیر لگے گی وہ سب آپ کے سامنے, مثلاً چلیے دو جملے اس میں ہی بول, کون اس کام کو کرے گا؟ فزکس کا پروفیسر, میتھمیٹکس کا ماہر, بروکراسی کے اندر رہنے والے, کون اس کام کو کریں گے؟ سب نے کرنا ہوگا, کچھ نہ کچھ سب نے ادا کرنا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں جو بھی آگاہ ہے اس کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہے, عالم ہے غیر عالم ہے, جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی ہے, اگر وہ سمجھتا ہے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے اور اس کام کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے. پاکستان کے حالات انتہائی خراب ہیں, ہر جگہ پر ریاست اور قوم میں بغاوت کا فضا ہے, کیا پاکستان ٹوٹ جائے گا؟ اگر پاکستان ٹوٹنا ہو تو دو جگہ سے ٹوٹ سکتا ہے اس وقت, ایک جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے, دوسرا بلوچستان سے. دونوں جگہیں پاکستان کی مغربی کنارے پر ہیں, دونوں جگہیں اتفاق سے ایران کی مشرقی سرحد پر ہیں. اس کا مطلب ہے پاکستان نے ٹوٹنا نہیں ہے, پاکستان کی مغربی سرحدوں پر امریکہ نے قبضہ کرنا ہے. ان کو ایران کا محاصرہ مکمل کرنا ہے, کہ ان کی ایک مجبوری ہے. وہ ایران پر حملہ نہیں کر سکتے, صرف دھمکیوں کے ذریعے ایران کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں. اس حکمت عملی کو سن لیجیے گا. وہ ایران پہ حملہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ان کے پاس جو کل بس چلتا ہے وہ یہ کہ وہ چاہ رہے ہیں وہ دھمکیاں اتنی دیں کہ ایران سرنڈر کرے. ان دھمکیوں کو دینے کے لیے ان کو ایرانیوں کے سامنے محاصرہ مکمل کر کے دکھانا ہے. وہ یہاں سے محاصرے کو مکمل کرنا چاہ رہے ہیں. میرا اپنے خیال ان کا بس یہی ہدف ہے. میرا اپنے خیال ہے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے, توڑنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہے. اگر امریکہ کو بیسس وہاں پر مل جائے اور اس کے بیسس کے اوپر کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو اور اس کی قابل فہم وہ کوئی توجیہ کر سکیں, یہ وہ زیادہ سے زیادہ چیز ہے جو اس وقت وہ چاہیں گے. ہاں یہ ہے کہ اگر توڑتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے, مستقل یہاں پر نامنی ہوگی, مستقل یہاں پر سیکورٹی خراب ہوگی. ایک اور پلان ہے, اس کو بھی سن لیجیے. ایک پلان یہ ہے کہ پاکستان کے بلوچستان کو انڈیپینڈنٹ کر کے ایران کے بلوچوں کو کہا جائے کہ تم بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. یہاں سے پاکستان کے بلوچوں کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے اور وہاں سے ایرانی بلوچوں کو کہا جائے, جو ان کا صوبہ ہے سیستان بلوچستان, ان سے کہا جائے کہ دیکھو وہ غیرت دار تھے, انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا, تم لوگ ابھی تک بیٹھے ہو. ایک منصوبہ یہ بھی ہو سکتا ہے. میرا اپنا خیر ہے امریکہ اس میں فی الحال نہیں پھنسنا چاہے گا. میرا اپنا خیر ہے نہیں پھنسنا چاہے گا, کیونکہ اس ریجن میں ان کو رکنا ہے فی الحال. اور وہ اگر یہ کام کریں گے تو کسی ایسے ٹائم میں کریں گے جب حالات اتنی بڑی مصیبت سے تھوڑا سا باہر نکلا. دوسری بات یہ انہوں نے لکھا, امام کا ظہور ہوگا. مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال, یہ خیال آتا ہے کہ کوئی مدد کے لیے آئے. دوسری بات ان کا سوال نہیں ہے, دوسری بات ان کی خبر ہے. انہوں نے خبر دی ہے امام کا ظہور ہوگا. آپ سے 1400 سال پہلے نبی نے بھی یہ خبر دی تھی کہ امام کا ظہور ہوگا. ٹھیک ہے, زیادہ آپ کی خبر اچھی ہے, اس کی تائید میں کہہ سکتے ہیں, لیکن واقعہ یہ خبر پہلے بہت لوگوں نے دی ہے اور ہم اس کا اعتماد مضبوطی سے رکھتے ہیں. ہمارا بھی خیال ہے ایسا ہی ہوگا. میں نے ایسے آپ کے گرمی کو کم کرنے کے لیے کہا. درود بھیجے محمد و آل محمد. انہوں نے لکھا ہے کہ نواز اسلام کے آخری ایشو میں شاید یہ لکھا کہ ایک اینٹی شیعہ کمپین جو ہے وہ پوری دنیا میں چل رہی ہے, ایجپٹ میں, سعودی عربیہ میں. انہوں نے لکھا ہے کہ کمنٹس کریں, وٹ ول بی دا فیوچر آف شیعہ ان پاکستان. مجھے پاکستان میں شیعہ کا مستقبل برا نہیں لگ رہا, مجھے برا نہیں لگ رہا. تمام تر مصیبتوں کے باوجود ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جسے میں کہتا ہوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ جو میری آبزرویشن قانون کے طور پر ہیں وہ عرض کر رہا ہوتا ہوں, ممکن ہے غلط نکلیں لیکن مجھے سمجھ میں یوں آتا ہے, کسی بھی قوم کو جینوسائڈ کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر ختم کیا جا سکتا ہوتا تو ریسنٹ ہسٹری کے اندر جو کچھ بوسنیا کے اندر ہوا وہ ختم کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا, لیکن بوسنیا سے مسلمان ختم نہیں ہوئے, مشرقی یورپ سے مسلمان ختم نہیں ہو سکے. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی جینوسائڈ قتل عام کے ذریعے سے پاکستان سے شیعہ کو ختم نہیں کر سکتا. یہ خام خیال ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کیا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ شیعہ کو محدود کرنے کی کوشش کی جائے. ایک وقت میں دو پلیئرز نہیں بول پائیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد. اس میں سب ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے تو بعد میں ریکارڈنگ سننے والا نیٹ پہ سنے گا. پتہ نہیں ہم نے کن بچوں کو ظلم و جبر کر کے اپنی محفل میں اٹھایا ہوا تھا, وہ بےچارے اعتراض کر رہے ہیں, تو خیال میں اس لیے ہمیں یہ خیال کرنا پڑے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. میں پاکستان میں شیعہ کا مستقبل برا نہیں لگتا. ایک بات اور میں عرض کروں گا کہ پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں اب کچھ ادارے ایسے بنتے نظر آ رہے ہیں جو اگر 10-15 سال کام کر گئے تب ہمارے لیے مستقبل میں بہت اچھے ادارے بن سکتے ہیں, بہت اچھے ادارے بن سکتے ہیں. لہٰذا مجھے نہ صرف یہ کہ مستقبل خراب نہیں لگ رہا بلکہ مجھے مستقبل اچھا لگ رہا ہے کہ اگر ہم کچھ کام کر گئے 10-15 سال تک اس طرح کے چند ادارے کام کرتے رہے جس طرح اس وقت کام کر رہے ہیں. اگرچہ تعداد میں بہت کم ہے لیکن ماضی میں وہ بھی نہیں تھے, ماضی میں وہ بھی نہیں تھے. اس اعتبار سے مجھے مستقبل اچھا لگتا ہے کہ یہ کام ہو سکے گا. انہوں نے کہا کہ بریفلی ایران کی الیکشن کے بارے میں بتائیے گا کہ ونر کون ہوگا. شکر ہے آخری لائن میں لگ گیا ایز پر یور آئیڈیا, شکر ہے, ورنہ میں وہی پیشن گو کا کردار ادا کرتا دوبارہ. بہرحال اس وقت جو اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں, جو سرویز آ رہے ہیں, اس کے اندر احمدی نژاد کی لیڈ کنفرم ہے. احمدی نژاد کی لیڈ کنفرم ہے. پھر اپنے خیال ہے کہ کوئی بہت بڑا سانحہ ہوگا تو احمدی نژاد ہاریں, کوئی بہت بڑا سانحہ ہو تو یہ ہار جائیں, ورنہ بظاہر لگ رہا ہے کہ کسی اور کی جیتنے کا زیادہ امکان نہیں ہے. فیور میں ان کے ہے کافی لوگ ہیں اور ووٹ لینا ان کے لیے اتنا مشکل ثابت نہیں ہوگا. انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان ہیز آلویز اپوزڈ اینی ایکٹیو رول آف انڈیا ان افغانستان ایز اٹ ہیز نو بارڈر ود اٹ, بٹ ناؤ دی نیو یو ایس ایڈمنسٹریشن از بینٹ اپان گیونگ انڈیا اے بگ رول ان اٹس نیو پالیسی. What are its implications for Pakistan? Does it goes in Iran's favor as Iran has not opposed new India's role in Afghanistan? Acha question hai. Is question ko Pakistan ke perspective mein jawab dene ki koshish karta hu. Abhi Iran ko touch nahi karte hain, Pakistani ko dekhte hain. Jo hamare sath hua hai wo kya hua hai? Shayad maine pehle bhi kaha ho lekin dobara keh dete hain. Zia-ul-Haq ke zamane mein اور ہمیشہ سے پاکستان کے سامنے دو بڑے اپوننٹ تھے, ایک انڈیا اور ایک افغانستان. ایرانیوں کو ہم اپنا اپوننٹ کاؤنٹ نہیں کرتے, یعنی کبھی بھی 50-60 سال کی تاریخ میں ایرانی پاکستان کے اپوننٹس نہیں آئے, یا انڈیا آیا ہے یا افغانستان آیا ہے. ظاہر چائنا سے بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ سے اچھے رہے. ڈیولپ کے زمانے میں جو اسٹریٹجسٹ تھے انہوں نے کہا ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم انڈیا اور پاکستان کو اندر آنے کا موقع نہیں دیں گے, چونکہ ہم پسپائی کے لیے اپنے اندر جگہ نہیں دیکھ رہے. پاکستان کے پاس چوڑائی میں پسپائی کے لیے جگہ نہیں ہے. آپ احساس کر رہے ہیں پاکستان کی کمر جو ہے وہ بہت نازک ہے, تو اگر کوئی بیچ سے حملہ کرے تو ہمارے پاس پسپائی کے لیے بہت زیادہ گراؤنڈ نہیں ہے. تو یہ طے ہوا کہ ہم پسپائی کے لیے گراؤنڈ نہیں رکھتے, ہماری مجبوری ہے کہ ہم دشمن کے اندر گھس کے حملہ کریں. صحیح ہے. اس کام کو اسٹریٹجسٹ نے دو طریقے سے کیا. انہوں نے کہا ہم کشمیر میں اندر گھسیں گے تحریک آزادی کشمیر کے ذریعے سے, اور افغانستان میں اندر گھسیں گے مجاہدین کے ذریعے سے. صحیح ہے. اس کام کو ہم کہتے تھے اسٹریٹجک ڈیپتھ. ہم کہتے تھے ہماری اسٹریٹجی میں ڈیپتھ ہے, حکمت عملی کی گہرائی ہے. اب حکمت عملی کی گہرائی کیا ہے؟ ہم انڈیا کے اندر گھس گئے کشمیر کے ذریعے سے, افغانستان کے اندر چلے گئے مجاہدین کے ذریعے سے. اس کے بعد یہ گہرائی ثابت ہوئی جب طالبان آئے, تو پاکستانی اسٹریٹجسٹ نے کہا کہ ہم افغانستان کے محاذ میں اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے پیک پر پہنچ گئے. پیک پر کیسے پہنچ گئے؟ ہمارا حامی گروہ افغانستان کا حاکم بن گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری اسٹریٹجی کامیاب گئی, ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ میں اتنا پیک پر گئے کہ افغانستان ہمارے کنٹرول میں آ گیا. اب اگلا ٹارگیٹ کون ہے؟ انڈیا. تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ کیا انڈیا پہ آپ کا قبضہ ہونے والا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں, انڈیا تو خیر بہت بڑا ہے, اس پہ ہمارا قبضہ نہیں ہوگا. یہ ہوگا کہ جو کشمیر ہے, مقبوضہ کشمیر, اس پر ہمارا قبضہ ہوگا, یہ ہماری وہاں پر فتح ہوگی. یہ خواب چند سال چلا, اس کے بعد طالبان ہار گئے. اب اس کی ہے اور سنیے, بارہ چنار کی محاذ پر جو جنگیں ہوتی رہیں اور دو ڈھائی سال سے جو وہاں پہ سیج ہوا ہوا ہے اس کے اندر جو جنگیں ہوئیں, ان لوگوں کو کچھ لاشیں ایسی ملی ہیں جو کنفرم مسلمز کی نہیں ہیں, ظاہر بغیر ختنہ ہوئی. یہ جو لاشیں ملی ہیں ان کے بارے میں کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ ان کے بارے میں ون اینڈ اونلی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ انڈین ہیں. یہ انڈینز ہیں کہ جو طالبان کے بھیس میں اور ہمارے دوستوں کے مقابلے میں جو آنے والی طاقت ہیں ان کے بھیس میں پاکستان کے اندر گھسے ہوئے ہیں. اچھا, یہ بات بہت سادہ ہے کہ افغانستان کے اندر انڈیا کا کنٹرول بہت زیادہ ہے, اور اگر افغانستان کے ذریعے سے وہ لوگوں کو پاکستان کے اندر طالبان کے بھیس میں اتارنا چاہے تو یہ کام ان کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. میرا اپنے خیر ہے کہ برٹش جو سیکرٹ سروسز رہی ہیں ان کے کام کو دیکھتے ہوئے, سیکرٹ سروسز کے کام کو دیکھتے ہوئے, کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں مختلف پارٹیز کے اندر ان کے جاسوس ہمارے حلیے کے اندر موجود ہوں, جیسے انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے. تو ممکن ہے کہ کسی بھی حلیے میں ہوں لیکن وہ انڈین جاسوس ہوں. اور جب بارڈر اتنی انسرٹن ہو, جیسے پاکستان افغانستان بارڈر بالکل انسرٹن بارڈر ہے, کوئی اندر جا رہا ہے آ رہا ہے باہر آ رہا جا رہا ہے, تو پھر تو یقیناً ہونا چاہیے. اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب اسٹریٹجک ڈیپ کاؤنٹر ہو رہی ہے, اب وہ ہیں جو اندر ہیں, صحیح ہے, ان کی اسٹریٹجک ڈیپ کتنی ہے, اب وہ فخر سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم تو اسٹریٹجک ڈیپ کرتے ہوئے کشمیر لینا چاہ رہے تھے نا, ہم تمہارے اسلام آباد سے 80 کلومیٹر پہ آ گئے ہیں. تم نے کبھی خواب دیکھا تھا کہ دہلی سے 80 کلومیٹر تک فوج لے کے آؤ گے؟ ہم آ گئے, صحیح ہے. اب ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, اب افغانستان پورے اس پٹی کے اوپر قابض ہے, وہ فکر جو ان کی فکر دی ہوئی فکر ہے. اب انڈیا کی جو جاسوس ہیں وہ آپ کے اندر بیٹھ کر آپ کے ملک کے کیپٹل کے نزدیک پہنچ رہے ہیں, اب کیا ہوئی آپ کی اسٹریٹجک ڈیپتھ؟ یہ مشکل ہے جو اس وقت پاکستان کے سامنے. ہاں کیا عراق میں مقتدہ صدر اب خاموش اور اب عراق کا معاملہ بھی چپ چاپ سا ہے, کیوں, کیا امریکہ عراق سے لوگوں کی نظر ہٹانا چاہتا ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے جس پہ بعض لوگ اپوز کر رہے ہیں, مجھے کہ امریکہ عراق میں اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے, اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے. پہلے ان کا ارادہ تھا کہ بش ایڈمنسٹریشن کے آخری دور سے پہلے ایران کو شکست دے دی جائے گی. عراق میں حملہ اس لیے کیا گیا تھا, وہ ہدف کامیاب نہیں ہو پایا, عراق میں ان کا رکنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے, افغانستان میں ان کا رکنا لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے, اس جنگ کی کاسٹ آپ نے دیکھ لی ہے, ایک ایک سال کی کاسٹ 61 اور 65 ارب ڈالر ہے, 61 بلین ڈالر, 61 بلین ڈالر کتنا ہوتا ہے, پورے پاکستان کی ایکسپورٹ 20 ارب ڈالر ہے, پورے پاکستان کی ایکسپورٹ 20 ارب ڈالر ہے, اور افغانستان میں امریکہ کی جنگ کا خرچہ 65 ارب ڈالر ہے. وہ جو آفیشلی وہ مانگ رہے ہیں سینٹ سے کہ ہمیں اتنا چاہیے تاکہ ہم وہ جنگ لڑ سکیں, ان انڈائریکٹ خرچے اس سے کہیں زیادہ ہیں, ان ڈائریکٹ خرچے اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ جو کاؤنٹ کیے جا سکیں. میرا اپنا خیال ہے امریکہ عراق میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے, اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ اب خاموشی سے بیٹھ کر اس کو پرولونگ کرے, اتنا لمبا کرے کہ ایک بار پھر امریکہ ایران پر حملے کی ٹھانے, اس وقت تک ان کو وہاں پر ٹکنا پڑے گا. اور یہ ان کے پلان میں نہیں تھا, یعنی کم از کم انیشیل پلان کے اندر نہیں تھا. ان کا انیشیل پلان یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 2008 میں 2009 کی جنوری میں 2008 کے اختتام تک, یعنی جارج بش کا جو آخری دور تھا اس سے پہلے ایران کو فارغ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے. تو میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کیا تھا کہ اپریل 2008 سے لے کر ستمبر 2008 تک وہ ریڈ فیز تھا, کہ جو فائنل چانس تھا ان کے پاس, اور میرا اپنے خیال ہے مئی 2008 میں انہوں نے جو حزب اللہ کے اوپر چھوٹا سا حملہ کیا تھا وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا ایران پر ہونے والے حملے کے لیے, کہ اگر حزب اللہ وہاں پہ شکست کھا جاتی, مئی 2008 میں چھوٹا حملہ ہوا تھا, اس کے ذریعے چاہا تھا کہ شکست کھائے لیکن نہیں شکست کھائی انہوں نے, اس نے سارے گیم کو کنفرم کر دیا کہ اب ایران پر حملے کا ٹائم نہیں ہے. تو یہ ویٹ کریں گے, میرا اپنا یہ خیال ہے 2010 کے اینڈ تک اب ایران پر حملے کا چانس نہیں آئے گا. میرا اپنا یہ خیال ہے 2010 کے آخر تک ایران پر حملے کا چانس نہیں آئے گا. اب جو ایران پر حملے کا چانس آئے گا وہ مارچ اپریل 2011 کے بعد آئے گا, یعنی میرے جو ریڈ لائن ہے اب جو شروع ہوگی وہ مارچ اپریل 2011 کے وقت شروع ہوگی, اور وہ اسٹریچ کرے گی چند مہینے تک. ہاں, وٹ از دا ڈیٹیل آف ٹرانسفرنگ دی ریسپانسبلٹی آف ڈرون اٹیکس ٹو پاکستان؟ ظاہر پاکستانی آرمی کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لیے مشکلات کا سبب بن رہے ہیں, آپ پاکستان میں آ کر ڈائریکٹ حملے کر رہے ہیں, جو کریڈیبلٹی ہے پاکستانیوں کے نزدیک وہ مجروح ہو رہی ہے, اور اگر پاکستانی فوج کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ مجروح ہوئی تو جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں جیسے بلوچستان کی ہے ان کو بہت ہمت ملے گی اور یہ پورے پاکستان کے اندر بلوا کر دیں گے. تو اس بلوے کو روکنے کے لیے میں کہنا یہ چاہے کہ ٹھیک ہے جوائنٹ آپریشن کیا جائے, ڈرون اٹیکس جو ہے وہ دونوں مل کر کریں. 10:30 بج چکے ہیں اور گرمی بھی بہت شدید ہے. ایک دو سوال میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, جو کوئی بھی جہاں پہ بھی جانا چاہے, بالکل ستیہ بھائی نے بڑا تحمل دکھایا, آپ دیکھیے دروازہ ہم نے ہمیشہ کھلا رکھا ہوتا ہے, آپ فوراً جا سکتے ہیں, اب تحمل جائے ضرور بھیجے گا محمد والے مانا. لکھا ہے کہ بہت اچھا سوال ہے, یہ بہت اچھا سوال ہے. محترم, آپ کی اس محفل میں جو لوگ شریک ہیں وہ آپ کے اس موضوع کے متعلق ہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ یہ موضوع مخصوص ان اشخاص کے سامنے مکالمہ کریں جو اس موضوع سے آگاہ اور اسکالر کا درجہ رکھتے ہوں. بہتر یہ ہے کہ ان جوانوں کے سامنے احادیث کو بیان کریں تو بہتر ہوگا. آپ یعنی لکھنا چاہ رہے ہیں آپ کے اس جلسے میں اکثر بچے اور غیر پختہ ذہن شریک ہیں, آپ برائے مہربانی لکھنا چاہ رہے ہوں گے شاید موضوع تبدیل کریں. صحیح, ہم نے احادیث کے لیے اور دین کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے اور بہت سارے فارمز رکھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے میں مجالس پڑھا ہوں, میں درس دیتا ہوں, میں سیمینارز اور ورک شاپس کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں, ہم نے ایک مدرسہ بھی بنایا ہوا ہے, ہم نے ایک اسکول بھی کھولا ہوا ہے, مختلف وینیوز ہیں ہمارے پاس اس کام کو کرنے کے لیے, اور جتنی بھی ہم ضرورت احساس کرتے ہیں بار بار اس کام کو حتیٰ اس محلے کے اندر کرتے رہتے ہیں. اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کچھ بچے ہیں اور کچھ غیر پختہ ذہن ہیں, اس پروگرام کا ہدف بھی یہی ہے کہ اگر کچھ لوگ ہیں جن کا ذہن غیر پختہ ہے تو اس کو پختہ کیا جائے, اور اس معاشرے کے اندر لوگوں کی سیاسی کم سے کم تربیت کے لیے, میں نہیں کہنا چاہوں گا کہ میں تربیت کر رہا ہوں, لیکن میں کہنا چاہوں گا کم سے کم پریکٹس کے طور پر کچھ کام کیے جائے تاکہ لوگوں کے سامنے اویئرنیس آئے. اور اگر ہم نے اب بھی نہیں کیا تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو اس سے زیادہ گہرائی کے ساتھ میڈیا نہیں کہتا؟ میڈیا میں دیکھنے والوں میں ریسٹرکشن ہوتی ہے, جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کیا پاکستان کا میڈیا نہیں دیکھتے؟ یہ سب دیکھتے ہیں. تو ہمارے معاملے میں یہ غیر پختہ ہیں اور ان کو سنانا نقصان دہ ہے جبکہ ہم بات صحیح کر رہے ہیں. وہ جو غلط میڈیا ہے وہ ان غیر پختہ ذہنوں کو ہر الا بلا سنا رہا ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو وہ غلط سنا سنا کر ذہنوں کو خراب کرتا رہے اور ہم صحیح بھی نہ سنائیں چونکہ ان کا ذہن پختہ نہیں ہے, ان مظلوموں کا کیا ہوگا پھر؟ تو ہمارے خیال میں یہ کہنا کہ یہ پختہ نہیں ہے اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ کام ضرور ہونا چاہیے, چونکہ دوسری طرف سے دشمن مجھ جیسے کے مقابلے میں ہزاروں گنا بڑھ کر اس کام کو انجام دے رہا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ بھائی فلاں بات جو تھی وہ کنٹروورشل تھی, ہاں ایسا ہو سکتا ہے. اس کے لیے بھی عرض کرتا چلوں, ہم نے شروع سے یہاں پر عادت یہ ڈلوانی چاہیے کہ آپ کنٹروورشل سن لیجئے, کم سے کم سننے کی عادت تو ہو. ہاں جب تک اسلام کے جو اخلاقی اصول ہیں ان کی پامال نہیں ہونی چاہیے, کسی کی شخصیت کی توہین نہیں ہونی چاہیے, ان تمام کو ہٹا کر کنٹروورشل سننے کی عادت ہونی چاہیے تاکہ آپ کا ذہن یہ طے کر سکے. اور ایک بار پھر بتاؤں گا, ہم کنٹروورشل نہیں سنائیں گے. کیا میڈیا نہیں سنا رہا؟ اس سے کہیں زیادہ کنٹروورسیز تو وہ سنا رہے ہیں. تو ہمارے پاس یہ چینل ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم اپنے دوستوں کو بتا سکیں کہ کم سے کم ہماری اوپینین کیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہماری اوپینین آپ منون تسلیم کر لیں, نہیں, آپ اپنی عقل استعمال کریں الحمدللہ اور اپنی اوپینین خود بنائیں. انہوں نے ٹرانسلیٹ ٹریڈ کے حوالے سے بہت اچھا موضوع بتایا, میں اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے کبھی ٹائم میں تبصرہ کریں گے. کوشچن بہت لمبا بھی ہے اس وجہ سے بھی. صحیح ہے, انہوں نے لکھا کہ اوباما ایڈمنسٹریشن میں جو اوپینینز ہیں وہ دو ہیں. ایک اوپینین یہ ہے کہ امریکن اکانومی کو روکا نہ نہیں روکیں, اس کو ریسیشن میں جانے دیں, جتنا گہرائی میں جا سکتا ہے چلا جائے. دوسرے اوپینین یہ کہ نہیں, ریسیشن کا علاج کریں. یہ دو اوپینین ہمیشہ رہتی ہیں. اگر آپ اس میں سے بہت تفصیل تبصرہ نہیں کر پاؤں گا اور اس کے لیے چاہوں گا کہ آپ ایک ڈاکومنٹری دیکھیں, 4 گھنٹے کی ڈاکومنٹری, حول ولا قوت, وہ ڈاکومنٹری میرے ذہن سے نکل رہی ہے, جس کے اندر کیپیٹلزم کے اوپر تبصرہ بہت اچھا ہے کہ کیپیٹلزم کے اندر دو اوپینینز ہیں. کیپیٹلزم کے اندر ایک اوپینین یہ ہے, یہ سوشلزم اور کیپیٹلزم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کیپیٹلزم کی بات کروں, کیپیٹلزم کے اندر دو اوپینین ہیں. ایک اوپینین یہ کہتی ہے گورنمنٹ کسی بھی صورت میں دخالت نہ دے, جو ہو رہا ہے ہوتا رہے, مارکیٹ فورسز اپنا کام کر. دوسری اوپینین یہ ہے کہ نہیں, کیپیٹلزم مارکیٹ فورسز کو اجازت دے, لیکن اگر مصیبت انتہا پہ پہنچ رہی ہے وہاں دخالت دے, وہاں دخالت دے اور اپنے کام کو انجام دے. مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارگریٹ تھیچر جو فرسٹ اوپینین ہے اس کی کہنے والی تھی, رونالڈ ریگن فرسٹ اوپینین کی کہنے والی تھے, وہ کہنے والا تھا, اور اس سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ تھوڑا کنزرویٹو تھے اس معاملے کے اندر, نہیں دخالت ہونی چاہیے. اور آج تک یہ معاملہ چل رہا ہے امریکہ کے اندر بھی, دوسری جگہوں کے اوپر بھی, کہ کیپیٹلسٹ گورنمنٹ دخالت دے یا دخالت نہ دے. تو ان کا جو کوشچن انہوں نے سامنے رکھا ہے یہ بہت پرانا نزاع ہے, اور یہ کیپیٹلزم کے اندر دو بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں. وہ اسکول آف تھاٹ جو کہتا ہے کہ دخالت نہ دے اس کو ہم کہتے ہیں شکاگو اسکول آف اکنامکس. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ گورنمنٹ دخالت نہ دے اور یہ کام چل جائے گا. اس کے بہت ساری ڈاکومنٹریز ہیں, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اگر میرے ذہن میں ڈاکومنٹری کا نام آ گیا تو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. منی ماسٹرز جو ہے وہ منی کو ڈیل کرنے کے لیے ایک اور ہے, وہ بھی میں نے ریفر کی ہوئی ہے, دبئی کے سیشنز میں بہت ریفر کی ہے, انفارچونیٹلی میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے اس کا. بارہ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ہاں کچھ ہائی کر کے تھا, میرے ذہن سے نکل گیا. پاکستان کے حالیہ واقعات میں چیف جسٹس کے سخت اور انصاف پر مبنی فیصلوں کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ابھی بھی کہہ رہے ہیں سخت اور انصاف پر مبنی. کیا این آر او کا جائزہ نہیں لینا چاہیے تھا ان کو؟ ریویو کریں گے, کیوں ریویو ہوا؟ ان کو کچھ فیصلے یقیناً کرنے ہیں جو عوام پسند ہوں گے. مثال کے طور پر جو کل کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا پیٹرولیم کی پرائسز کو گورنمنٹ اتنے دنوں کے اندر لائے. اصل اس کے اوپر ابھی تبصرہ چلے گا اور ابھی آپ اگلے دو ہفتوں کے اندر دیکھیں گے کہ اصل جوڈیشری کو پاکستان کے اکنامیکل سسٹم کے اندر دخالت کی کس حد تک اجازت ہے. پاکستانی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ کچھ وعدے کیے ہوئے, آیا جوڈیشری پاکستان کی ان وعدوں کے اگینسٹ کو کام کروا سکتی ہے؟ یہ سب چیزیں بھی بعد میں آئیں گی. لیکن میں آپ سے پھر سوال عرض کروں گا, اگر چیف جسٹس واقع عدل و انصاف کے لیے آئے تھے تو این آر او کس عدالتی نظام کے تحت منصفانہ قدم تھا؟ اس کو انہوں نے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اس کو انہوں نے واضح طور پر چیلنج اس لیے نہیں کیا کہ وہ جب واپس آئے ہوں گے تو یہ طے ہوگا کہ آپ این آر او کا ہاتھ نہیں لگائیں گے. اس خاطر نہیں کیا انہوں نے چیلنج. اور آپ اب بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ سخت اور انصاف پر مبنی فیصلے. سب سے بڑا جو نا انصافی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, وہ جو رینون یعنی عالمی سطح پر مانے ہوئے مجرم تھے ان کو تحفظ دیا گیا این آر او کے ذریعے سے. تو سب سے بڑا فیصلہ تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی اگر کم از کم انصاف پبلک کو نہیں دلا سکے تو یہ جو اتنی بڑے لیول کے اوپر جا کے نا انصافی ہوئی ہے اس کو تو کم سے کم صحیح کرو. تو اگر ان کو کوئی سخت فیصلہ کرنا تو وہاں سے شروع کرتے, لیکن ان کو پتا تھا کہ شب نہیں کر پائیں گے. اور ممکن ہے کہ ابھی انہوں نے سوچا ہو کہ میرا ٹائم تھوڑا سا اور گزر جائے اور اینڈ آنے لگے گا تو وہ پھر دو چار باتیں اس پر کہہ کر معاملے کو ٹھنڈا کر دیں گے کہ ٹھیک ہے اب جو اگلا آئے گا وہ بھگتے گا. اس کو وہ کون افراد ہیں جو افغانستان میں لڑ رہے ہیں؟ میرے دوست نہیں ہیں بھائی, صاف بات ہے. ابھی میں بتاؤں گا, ابھی کہ ایسی بات کی میں نے. اب تو میں بار بار تبصرہ کرنے کے بعد یہ ڈرتا ہوں کہ کوئی اور کھڑا نہ ہو جائے. ایک عجیب مشکل ہوئی صاحب, ابھی میں ایک جگہ پہ گیا, وہاں پہ میں نے تبصرہ کرتے ہوئے بتایا کہ بھائی آج کل جو گیم چل رہا ہے وہ مختلف قسم کا, آج کل سیکریسی کا گیم نہیں ہے جیسے تاش کے پتے ہوتے تھے. آج کل دشمن کی ساری چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے, آپ کی ساری چیزیں بھی کھلی ہوتی ہیں, جیسے کہ شطرنج ہوتا ہے. اس مثال کو میں بہت دفعہ دے چکا ہوں اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا. جب میں نے کہا تو جلد سے آخر میں ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ آپ کی باتوں سے لگا جیسے تاش اور شطرنج جائز ہے. اچھا بدقسمتی سے میں نے اسی میں مثال دی تھی کہ میلکم ایکس نے, جو سیاہ فام امریکی ایک گزرا تھا, اس نے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ اگر آپ جوئے میں بار بار ہار رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ سامنے والا آپ کے ساتھ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے, ورنہ قسمت سے کبھی تو آپ کو بھی جیتنا چاہیے تھا. میں نے کہا خدا کا شکر ہے آپ نے جوئے والی مثال نہیں پکڑی کہ مثلا میں جوئے کو بھی اجازت دے رہا ہوں کہ نہیں. بھائی یہ مثالیں ہوتی ہیں, اس میں انسان مثال میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ فقہ کی کلاس نہیں ہوتی. فقہ کی کلاس میں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, یہ مثالوں کے طور پہ کہا جا رہا ہوتا ہے. آخری سوال انہوں نے لکھا کہ طالبان سے متاثر ہو کر اسلام کے حوالے سے سوچنے پر مجبور ہی, تو کیا آپ طالبان کو امریکہ کا حصہ کہتے ہیں؟ کیا طالبان کے اندر بھی کئی گروہ ہیں؟ ایک بات تو کہ طالبان کے اندر کئی گروہ ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایک دشمن اپنی ایک سازش کر رہا ہوتا ہے, اس کے بیک لیش میں کچھ پازیٹو کام ہو جاتے ہیں. مثلا انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کوئی طالبان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرے گا, انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ وہ طالبان سے متاثر ہو کر لوگ یقیناً اسلام سے نفرت کریں گے. زیادہ تر ایسا ہی ہوا بھی ہے. ہاں ایک امریکن نیوز رپورٹر اس کو مثلا قید کیا گیا, جرنلسٹ اس کو قید کیا گیا, وہ طالبان کے اندر گئی, طالبان نے اس کو دشمنی میں رکھا, اس نے کچھ باتیں ایسی نوٹ کی جس سے وہ متاثر ہو گئی. مثلا اس نے کہا کہ میرے سامنے ایک عجیب معاملہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں طالبان کی قید میں تھی, وہ کھانے سے پہلے مجھ سے کہتے تھے ہاتھ دھو. میں کہتی تھی کیوں دھو؟ تو کہتے تھے ہمارے نبی نے کہا ہے کہ دھو اور ہم نبی کے نام کا احترام کرتے ہیں. یعنی کہ طالبان مجھ سے کہتے تھے. اسی زمانے میں وہ چرچ جس کے اندر مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, اس پر اسرائیلی بمباری کر رہے تھے اور کوئی عیسائی پوچھنے والا نہیں تھا. وہ اس بات سے متاثر ہوئی, اس نے کہا کہ اسلام کے نبی کا نام لینے والے 1400 سال بھی اپنے کے بعد بھی اپنے نبی کی ایک حدیث کا احترام کر رہے ہیں اور ہمارے عیسائیوں کے نبی کی پیدائش گاہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے اسرائیل اور کوئی عیسائی کھڑے ہو کر یہ کہنے والا نہیں کہ بھائی ہمارے نبی کے کام ذرا احترام کے ساتھ کیا جائے. اس بات پر وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر گئی اور اس نے کہیں پر بھی طالبان کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ جو طالبان کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. اس نے کہا ایک چیز مجھے اچھی نظر آئی ان کے اندر اور اس سے میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں دلچسپی بڑھی. تو لیکن یہ بہت ایکسیپشنل ہے, بہت کم. یعنی مثلا سوچئے دنیا کی 6 ارب آبادی میں مشکل سے 15-20 بھی نہیں ہوں گے ایسے کہ جو طالبان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہوں, اور نفرت کرنے والے اس کے مقابلے میں کروڑوں ہوں گے. بہرحال آپ کے حسن تحمل اور حسن سماعت کا شکریہ کہ اس گرمی میں آپ یہاں پہ تشریف فرما رہے. انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ ہاں بالکل صاحب نے یہ سوال کیا سچ بہنی کے, اور جو ہم نے اس وقت توجہ دلائی تھی کہ کچھ فارمنگ کی طرف توجہ دی جائے اور ڈیری فارمنگ وغیرہ کی طرف, تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی ایسی تنظیم یا ادارہ ہے کہ جو اس کام کو منظم طریقے سے انجام دے. اب میں اس کے اوپر کچھ تفصیل تھوڑا سا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. خوش قسمتی یا بدقسمتی جو کچھ بھی ہوا, شاید میری کسی تقریر نے لوگوں کو اتنا متاثر نہ کیا ہو اور نہیں کرنا بھی تھا, پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے بہت متاثر کیا لوگوں کو. نیٹ پہ سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہونے والی یہی رہی, پھر وہ کچھ لوگوں نے چھاپ دی اور وہ چھپنے کے بعد کافی بڑی تعداد میں لوگوں کے ہاتھ میں گئی. اس وقت وہ یہ رہا ہے کہ میں پاکستان میں ٹریولنگ کرتا رہتا ہوں ہر مہینے, جیسے کل بھی جاؤں گا, اور احساس یہ کر رہا ہوں کہ ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ لوگ مجھے مل رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اس سے متاثر ہو کر ہم نے فارمنگ شروع کی ہے. ٹھیک ہے, مثلا کہاں کہاں سے. مثلا ابھی پچھلی دفعہ اسلام آباد میں ایک مدرسے کی لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا, ایک بہت بزرگ تشریف فرما تھے, انہوں نے ایسی تکلفاً پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, میں نے نام بتایا, وہ کھڑے ہوئے اچانک اور انہوں نے ہاتھ ملایا, میں بھی کھڑا ہوا, احترامند بزرگوار کھڑے ہوئے تھے. میں نے پوچھا کیا مثلا جانتے ہیں آپ ہمارا نام, کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک زمیندار ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے وہ اس نے وہ والی تقریر اتنی سنی ہے کہ اس کو کا اور کی بھی یاد ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا کہ اس نے تلگن کے اندر اپنی زراعت کی ہے, میں انشاءاللہ پرسوں 3-4 دن میں وہاں جاؤں گا اس کو وزٹ کرنے کے لیے. تو اس کا اثر ہوا ہے. اچھا, آرگنائزیشنل سطح پر کچھ چیزوں میں ہم خود ملوث ہوئے. میں شاید کئی دفعہ یہاں پہ عرض کر چکا ہوں, بدین سے تھوڑا فاصلے کے اوپر کچھ 6 علاقے تھے ہمارے پاس, اس علاقے ان علاقوں کے اندر اب تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 100 ایکڑ سے زیادہ زمین جو ہے ہم قابل کاشت کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ باقاعدہ ادارے بھی بنے, کچھ دوستوں نے باقاعدہ ادارے بنائے. 3-4 دن پہلے ایک دوست ہمارے پاس آئے, 2 دوست ہمارے پاس آئے, جوان بالکل متحرک ماشاء اللہ, اور انہوں نے اس سپر ہائی وے کے اوپر کافی آگے جا کر کچھ زمین وغیرہ لی ہے, اس کو ایک انسٹیٹیوٹ کی شکل میں بنا کر اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ لوگوں نے مختلف پروجیکٹس کے اندر کام کیا ہوا تھا, پہلے سے کیا ہوا تھا, اس کو تھوڑا سا اور آرگنائز کیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت ادارہ جاتی کام بھی شروع ہوا ہے, اور پرسنل لیول کے اوپر کئی جگہ کے اوپر یہ کام شروع ہوا ہے. اوکے, اللہ مالک ان شاء اللہ خدا بہتری دے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا.